لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على النبي الأمي الرسول المصدق والنبي المؤيد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة ولا أعدائهم أجمعين. علماء کے حالات کے سلسلے میں محسنان اسلام کا یہ حصہ دوئم جس میں علماء کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں، اس میں آج جس عظیم شخصیت کا ذکر ہونے والا ہے وہ ہیں ابو جعفر محمد ابن علی ابن حسین ابن موسیٰ ابن بابریہ القمی الخراسانی الرازی، جنہیں عام طور پر شیخ صدوق کے بابرکت اور جلیل القدر نام سے یاد کیا جاتا ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہمارا طریقہ ہے کہ ابتدائی 10-12 منٹ وہ سوانحی خاکہ پیش کیا جاتا ہے کہ جو بہت خشک خشک باتیں ہیں اور تقریر میں ان کی قطعاً گنجائش نہیں ہونا چاہیے، مگر صرف اس لیے کہ بات ہر اعتبار سے مکمل ہو جائے. ان باتوں کو بھی میں اس سے قبل بھی بیان کرتا رہا ہوں اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا. تو جیسا کہ اس تعارف سے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا جو ابھی آپ نے سنا کہ شیخ صدوق کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام علی ہے، قم کے رہنے والے ہیں اس لیے قمی کہلاتے ہیں. آخر عمر میں تہران کے قریب رے میں چلے گئے تھے اس لیے رازی بھی کہلاتے ہیں. ان کی کنیت ابو جعفر ہے اور ان کا لقب صدوق ہے. صدوق کا مطلب ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور یہ لقب انہیں دو وجوہات کی بنا پر ملا ہے جس کی تفصیل آگے آئے گی. شیخ صدوق کی ولادت کس سن میں ہوئی یہ مسئلہ طے نہیں ہو سکا ہے، اور کسی کتاب میں بھی اس کا کوئی ذکر اور کوئی تذکرہ نہیں ہے. البتہ چند قرائن کی بنا پر علماء نے اندازہ لگایا ہے کہ سن 305 ہجری کے آخر میں یا سن 306 ہجری میں کسی مہینے میں ان کی ولادت ہوئی ہے. یہ اندازہ کس بنیاد پہ لگایا گیا اس کی تفصیل بھی آگے آئے گی، کیونکہ اس کے پیچھے بھی کچھ واقعات ہیں. تو ولادت سن 306 ہجری اندازن، اور ان کی وفات پر سب متفق ہیں کہ سن 381 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. چنانچہ اس اعتبار سے ان کی عمر مبارک 75 سال قرار پاتی ہے. ان کی ولادت کے بارے میں عام اندازہ یہی ہے کہ وہ شہر قم میں ہوئی تھی، لیکن اس کے بارے میں بھی ہمارے پاس کوئی قطعی روایت یا تاریخی سند نہیں، بلکہ ایک مستشرق ڈونالڈسن نے تو اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے جو اس نے عقائد شیعہ کے موضوع پر لکھی ہے، اس میں یہ لکھا ہے کہ ان کے والد قم میں رہتے تھے اور وہاں سے زیارت کے ارادے سے مشہد مقدس تشریف لے گئے تھے، اور اسی شہر مشہد میں ان کی ولادت ہوئی. لیکن ڈونالڈسن کے پاس بھی اپنی اس بات کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، کیونکہ اس نے اس کا کوئی حوالہ نقل نہیں کیا. یہ کچھ ابتدائی اور تنقیدی باتیں ہیں کہ جن کا میں اس لیے تذکرہ کر رہا کہ حالات مکمل ہو جائے. تو ان کا نام محمد، والد کا نام علی، لقب صدوق، کنیت ابو جعفر، ولادت سن 306 ہجری، وفات سن 381 ہجری، عمر مبارک تقریباً 75 سال، ولادت کا مقام اندازاً قم، لیکن ایک عالم کے ایک مستشرق کے کہنے کے مطابق مشہد مقدس. وفات انہوں نے رے میں پائی، اور ان کو رے ہی میں شہزادہ عبدالعظیم کی قبر مبارک کے قریب دفن کیا گیا، جہاں آج بھی ان کی قبر موجود ہے. ان کے اساتذہ میں سب سے پہلے خود ان کے والد ہیں، علی ابن حسین قمی، جو خود بھی صدوق کہلاتے ہیں ایک اعتبار سے. اس کے علاوہ ابراہیم برقی ان کے استاد ہیں, اس کے علاوہ محمد ابن حسین ابن ولید ان کے استاد ہیں, اور تقریباً 150 اور علماء کے نام کتابوں میں ہے کہ جن سے انہوں نے روایات کو اخذ کیا. ان کے شاگردوں کی تعداد بھی بے انتہا ہے, لیکن مشہور شاگردوں میں ایک تو شیخ مفید ہے جن کا تذکرہ آئندہ تقریر میں آنے والا ہے. وہ تاریخ شیعہ کی جلیل القدر اور عظیم الشان ہستی جسے بعض جنہیں بعض علماء نے 34 صدی کا مجدد بھی قرار دیا ہے. تو ان کے شاگردوں میں شیخ مفید جیسے شخصیت کا ہونا ہی یہ بات بتانے کے لیے کافی ہے کہ یہ علمی اعتبار سے کتنے بلند تھے. اس کے علاوہ نجاشی جو ہمارے مشہور ترین علماء میں سے ایک ہیں, ان کے والد بھی ان کے شاگرد تھے, اور اپنے زمانے کے مشہور ترین عالم ابن عزائری بھی ان کے شاگرد تھے, اور اس کے علاوہ طویل فہرست کتابوں میں ان کے شاگردوں کی ہے. شیخ صدوق کے شاگردوں اور ان کے علوم کے علاوہ ان کی ایک سب سے بڑی میراث ان کی کتابیں بھی ہیں. تاریخ میں ان کی تقریباً 300 کتابوں کا نام آتا ہے, جس میں سے 220 کتابوں کے نام بھی اور وہ کتابیں بھی لوگوں کے ہاتھ میں موجود ہیں. اس کے علاوہ باقی وہ کتابیں ہیں کہ جن کے نام تو ہیں لیکن جو اس وقت لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں. ان کی کتابوں کی طویل ترین فہرست میں 300 کتابیں سننا بڑا آسان ہے, مگر لکھنے والا جانتا ہے کہ کتنا مشکل ترین کام ہوتا ہے, اور خاص طور پر عزیز کی کتاب لکھنا جس میں جیسا کہ ان کے حالات میں بھی آئے گا اور ان کے حالات میں بتایا بھی کہ ایک عزیز کو لینے کے لیے کبھی 1000 میل کا فاصلہ طے کرنا پڑتا ہے, کبھی 1500 میل کا فاصلہ طے کرنا, اور اس حالت میں 300 کے قریب کتابیں لکھ جانا یقینی طور پر یہ ایک معجزے سے اور ایک ان کے علمی کمال ان کا علمی کمال ہے اور ایک معجزے سے کم نہیں. ان کی مشہور ترین کتاب تو من لا یحضرہ الفقیہ ہے, جس کا تفصیلی ذکر آگے آئے گا. اس کے علاوہ مدینۃ العلم ان کی ایک مشہور ترین کتاب ہے, جس کا ذکر بھی آگے آئے گا. بدقسمتی سے یہ وہ کتاب ہے کہ جو آج موجود نہیں ہے. ان کی مشہور ترین کتابوں میں اس کے علاوہ علل الشرائع ہے, یہ بھی فقہ کی اور حدیث کی ایک بہت اہم کتاب ہے. اس کتاب میں انہوں نے شریعت کے تمام احکامات کی علت یعنی وجوہات بیان کی ہیں. وضو کیوں واجب ہے, وضو میں چہرہ دھونا کیوں واجب ہے, نماز میں رکوع کیوں واجب ہے, نماز میں سجدہ کیوں واجب ہے, حج میں طواف کیوں کیا جاتا ہے, طواف ہے تو ساتھی مرتبہ کیوں ہے, کم یا زیادہ کیوں نہیں ہے, شیطان کو سنکر کیوں مارے جاتے ہیں, نکاح میں صیغہ کیوں پڑھا جاتا ہے, پیغام لڑکے والے کیوں دیتے ہیں, لڑکی والے کیوں نہیں دیتے. غرض یہ کہ شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان سب کی علت, ان سب کی وجوہات معصوم کی حدیث کے حوالے سے بیان کی ہے. یہ کتاب بھی بہت قیمتی کتاب ہے, علل الشرائع, اور اس کا اردو ترجمہ ہونے کے بارے میں سنا تھا لیکن کافی عرصے سے کوئی خبر نہیں آئی. اس کے علاوہ ان کی مشہور ترین کتابوں میں کتاب الاعتقادیہ ہے, یعنی ہمارے شیعوں کے اعتقاد کیا ہیں. اگر کوئی پوچھے کہ آپ کے مذہب میں کون کون سی چیزوں پر اعتقاد رکھنا ضروری ہے اور کس انداز سے ضروری ہے, تو اس موضوع پر ان کی ایک مختصر سی کتاب ہے کتاب الاعتقادیہ, اور یہ کتاب انتہائی مختصر ہے لیکن انتہائی جامع, اور ہر مومن کو کم از کم ایک مرتبہ اس کتاب کو ضرور پڑھنا اور اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے, تاکہ معلوم تو ہو جائے کہ ہم اپنے آپ کو آل محمد کا شیعہ کہتے ہیں تو ہمارے اعتقاد کیا ہے, اور کسی مقام پر کسی قسم کی غلط فہمی خود ماننے والوں کے دل میں نہ ہو. یہ وہی کتاب اعتقادیہ ہے, میرے کچھ نوجوان ساتھی ہیں اس لیے میں پھر حوالہ دے دوں کہ یہ وہی کتاب اعتقادیہ ہے کہ جس کو مہینے میں ایک مرتبہ جس کا درس ہمارے ہفتے وار درس میں ہوتا ہے کہ جو محمدی ویلفیئر میں جاری ہے, یہی کتاب اعتقادیہ جس میں تفصیل کے ساتھ انہوں نے ایک ایک اعتقاد کو بیان کیا ہے, لیکن تفصیل کے باوجود بہت مختصر کتاب ہے, 100-125 صفحے کی. ان کی اور مشہور اور اہم اہم کتابوں میں ثواب الاعمال, عقاب الاعمال, صفات الشیعہ, فضل الشیعہ, معانی الاخبار, اخبار عیون الرضا اور بے شمار کتابیں ہیں. تقریر کے دوران وقتاً فوقتاً ان کتابوں کا ذکر ہوتا رہے گا. تو بہرحال اس ابتدائی خاکے کے بعد اب آئیے شیخ صدوق کے ایک کارنامے, ان کے تفصیلی حالات اور ان کی عظمت اور جلالت کا اندازہ کریں. شیخ صدوق کے بارے میں تفصیل میں جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے مذہب کی جو 4 بنیادی اور ابتدائی کتابیں ہیں, جن پر میں نے تفصیل سے گزشتہ میں روشنی ڈالی تھی، کتب اربعہ چار کتابیں، جس میں کتاب کافی ہے، من لا یحضر الفقی ہے، کتاب تہذیب الاحکام ہے، اور الاستفسار فی مختلف من الاخبار، یہ چار کتابیں ہیں. ان چار کتابوں میں سے دوسری کتاب جو ہے وہ شیخ صدوق کی ہے، من لا یحضر الفقی، یہ دوسری کتاب ان چار کتابوں میں سے شیخ صدوق کی ہے. اور یہ وہ کتاب ہے شیخ صدوق کی کتاب کہ جس کی اہمیت اور عظمت کو علماء نے عجیب انداز سے بیان کیا ہے. انشاءاللہ آگے چل کر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا. تو شیخ صدوق کی عظمت اور اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے کہ ابتدائی دور میں معصومین کے فوراً بعد جن علماء نے معصومین کی روایات کو ہم تک پہنچایا، اس میں دوسری کڑی شیخ صدوق کی ذات ہے یعقوب بولینی کے بعد. چنانچہ اگر صحیح معنوں میں شیخ صدوق کے بارے میں انسان آگاہ اور واقف نہ ہو تو اپنے مذہب کی اس بنیاد کو نہیں سمجھ سکتا ہے. اب آئیے شیخ صدوق کے حالات کا تذکرہ کیا جائے. شیخ صدوق کا تعلق قم سے تھا، اور قم وہ شہر ہے جو ہمیشہ سے آل محمد کے ماننے والوں کا مرکز رہا ہے. خود ہمارے چھٹے امام کی حدیث بھی اہل قم کے بارے میں موجود ہے کہ قم اہل رکوع و سجود و قیام و قعود. یہ قم والے وہ ہیں کہ جو رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، یہ وہ ہیں کہ جو قیام و قعود کرنے والے ہیں. قم العلماء العمنا الفقہاء الفہماء، یہ قم والے عالم بھی ہیں، اللہ کے امانت دار بھی ہیں، فقی بھی ہیں اور صاحب فہم بھی ہیں. امام کی اس حدیث سے پتہ چلا کہ خود امام کے زمانے میں قم ایک بڑا مرکز بن چکا تھا ان علماء کا کہ جو آل محمد کے دین کی خدمت کر رہے تھے. ان کے اندر ابتدا ہی سے، شروع ہی سے علماء کی مرکزیت کو سب نے تسلیم کیا تھا. اور قم غالباً اس دنیا کا وہ واحد شہر ہے کہ جو اس وقت سے لے کر آج تک ہمیشہ جس نے علماء کی قیادت کو تسلیم کیا ہے، اور ہر مسئلے میں وہ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے علماء ہی کی جانب رجوع کیا کرتے تھے. ایک بات ضمنی طور پر آ گئی تو میں بتا دوں کہ قم والے، کیونکہ قم والوں کے مذہب کی بنیاد ہمیشہ سے علماء تھے، یعنی کسی بھی حاکم کے، کسی بھی خلیفہ کے، کسی بھی بادشاہ کے دور میں انہوں نے سوائے علماء کے اور کسی کی قیادت کو تسلیم نہیں کیا. اس لیے ان کے جو حقائق تھے وہ بالکل محفوظ اور صحیح عقیدے تھے، بالکل ابتدا سے براہ راست امام کے شاگردوں سے انہوں نے علوم کو حاصل کیا، اور سلسلہ ہمیشہ علماء کا جاری رہا. تو ایک وہ دور آیا تھا، ایک وہ زمانہ آیا تھا کہ جب آل محمد کے ماننے والوں کو بہکانے کے لیے اور سیدھے راستے سے ہٹانے کے لیے دشمنان اہل بیت نے آل محمد کے ماننے والوں کے عقیدے کو بھی بگاڑنا شروع کر دیا تھا. اور انہوں نے یہ تو دیکھا تھا کہ یہ آل محمد کے ماننے والے اہل بیت کی محبت میں اتنے زیادہ سخت اور شدید ہیں کہ کسی ایسی بات کو برداشت نہیں کر سکتے جس میں معصومین کے مقام کو کم کرنے کی کوشش کی جائے. تو انہوں نے دوسرے انداز سے ان شیعوں پر حملہ کیا اور ان کے عقائد کو اس طرح بگاڑا کہ جس کے اندر معصومین کے مقام اور مرتبے کو خدا کے مقام کے برابر پہنچانے کی کوشش کی گئی. اور چونکہ آل محمد کی صحیح معرفت، آل محمد کی عظیم ہستیوں کو دیکھتے ہوئے ان کی صحیح معرفت کوئی حاصل نہیں کر سکتا تھا، کم علمی کی بنا پر ایک ایسا دور آیا ہے تاریخ شیعہ میں کہ جب دشمنوں کے اس پروپیگنڈے کا شکار آل محمد کے ماننے والے بھی ہو گئے، اور آل محمد کو وہ خدا اور رسول کے مقام اور مرتبے پر سمجھنے لگے. اس دور کے اندر ان والے چونکہ ابتدائی سے صرف علماء کی بات سننے کے عادی تھے اور اس کے علاوہ کسی کی بات پہ توجہ نہ دیتے تھے، اس لیے ان کے عقیدے بالکل صحیح رہے، باقی مقامات پر عقیدے بگڑنے لگے. ان معنوں میں بگڑنے لگے کہ غلو آنے لگا، وہ غلو کہ جس کے بارے میں امیر المومنین کا فرمان ہے کہ دو آدمی میرے بارے میں ہلاک ہو جائیں گے، ایک وہ جو میرے مرتبے کو گھٹائے اور ایک وہ جو مرتبے کو بڑھائے. تو وہ غلو جب آنے لگا تھا تو قم والے وہ تھے کہ جن کے عقائد کیونکہ براہ راست علماء سے دیے ہوئے تھے ان پر ان کا اثر نہ ہوا. اور جب غالیوں نے یہ دیکھا کہ یہ لوگ ہماری بات میں نہیں آئے تو غالیوں کی علامت اور نشانی یہ بن گئی تھی کہ وہ علماء قم کو برا بھلا کہا کرتے تھے. اس کی تفصیل تو بس آنے ہی والی ہے. تو یہ مرکز علمی ہے قم، جس کے اندر عقیدے کے اعتبار سے بھی اور محبت اہل بیت کے اعتبار سے بھی شروع سے لے کر آج تک کوئی کمی، کوئی خرابی اور کوئی کجی نہ آنے پائی. وہاں ہمیشہ سے علماء کی قیادت تھی. اور اسی سلسلے میں ان کے اندر ایک وہ دور آیا کہ جب علی ابن باویہ قمی ان کے قائد تھے, ان کے رئیس اور سردار تھے, باقاعدہ طور پر نہیں, باقاعدہ طور پر تو قم خلافت بنو عباس کا ایک شہر تھا, وہاں پہ حاکم بھی تھا, اس کا گورنر بھی تھا, لیکن قم والے جو تھے وہ نہ اس حاکم کی جانب رجوع کرتے تھے نہ گورنر کو دیکھتے تھے, ان کی نگاہوں میں تو صرف علی ابن باویہ قمی کی ذات تھی. یہی علی ابن باویہ قمی ہے کہ جن کے یہاں آگے چل کر شیخ صدوق کی ولادت ہوئی, خود شیخ صدوق کے والد علی ابن باویہ قمی, خود بھی شیخ صدوق کے والد, ان کا بھی بڑا بلند مقام اور بڑا بلند مرتبہ ہے, یہ خود ایک عظیم الشان ہستی ہیں, یہ خود اپنے دور کے ممتاز ترین عالم ہیں, اور یہ وہی عالم دین ہیں کہ جن کو امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خط تحریر فرمایا تھا. یہ شیخ کے والد کی عظمت کو دیکھیں, گیارہویں امام نے خط لکھا تھا اور اس خط کا آغاز اس طرح سے تھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمد للہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والجنۃ للمطیعین, والنار للملحدین, ولا عدوان الا علی الظالمین, لا الہ الا اللہ احسن الخالقین, والصلاۃ علی خیر خلقہ محمد و عطرتہ الطاہرین. امام نے پہلے خدا کی ہم اور رسول و آل رسول پر درود کے بعد کس انداز سے خط تحریر کیا, اما بعد فاوصی کا یا شیخی و معتمدی و فقیہ ابو الحسن علی ابن الحسین القمی. یہ امام تحریر فرما رہے ہیں اور اس کے بعد لکھتے ہیں, وجعل من صلبک اولاد الصالحین برحمته. کیا لکھتے ہیں کہ اے میرے یا شیخی, اے میرے شیخ, و معتمدی, اے میرے معتمد, معتمد جس پر کسی کو پورا بھروسہ ہو, یا شیخی, اے میرے شیخ, و معتمدی, اور اے میرے معتمد, و فقیہی, اور اے میرے فقیہ اور مجتہد. امام لکھ رہے ہیں فقیہی, امام کہہ رہے ہیں فقیہ, پھر لکھتے ہیں امام, یہ لکھنے کے بعد کہ یا شیخی و معتمدی و فقیہی ابو الحسن علی ابن باویہ قمی, پھر امام دعا دیتے ہیں کہ اللہ تمہاری اولاد میں سے صالحین کو قرار دے کہ رحمت ہی اپنی رحمت سے اسی کا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں. اور پھر امام نے طویل نصیحت نامہ لکھوایا, بے اقامت الصلاۃ و ایتاء الزکاۃ, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز قائم کرو, زکات کو ادا کرو, وصلۃ الرحم رشتہ داروں کا حق ادا کرو. اس کے بعد 12 یا 13 یا 15 باتیں لکھوانے کے بعد امام آخر میں پہنچے, وہ اسی کا بے صلاۃ اللیل, میں تمہیں وصیت کرتا ہوں نماز شب قائم کرنے کی. اور پھر لکھتے ہیں معصوم, یہ وصیت میں اس لیے کرتا ہوں کہ یہی وصیت آخری وقت میں رسول نے علی کو کی تھی اور کہا تھا کہ یا علی علیک بالصلاۃ اللیل, علیک بالصلاۃ اللیل, علیک بالصلاۃ اللیل, اے علی نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھو, نماز شب پڑھو. ومن استخف بالصلاۃ اللیل فلیس منا, جس نے نماز شب کو حقیر سمجھا اس کا ہم سے کوئی تعلق نہیں ہے. پھر لکھتے ہیں امام کہ تم پر بھی فرض ہے, تم پر بھی ضروری ہے کہ نماز شب پڑھو, وہ ہمارا جمیع شیعت ہی, اور تمہاری ذمہ داری ہے کہ ہمارے تمام شیعوں کو یہ حکم دو تاکہ وہ بھی اس حکم کے اوپر عمل کریں. اور پھر آخر میں امام آخری وصیت کرتے ہیں, وہ اسی کا انتظار الانتظار الفرج, اور میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ آنے والے امام کا انتظار کرتے رہنا, اس لیے کہ قال رسول, رسول نے یہ فرمایا ہے, ان افضل الاعمال انتظار الفرج, میری امت کے لیے سب سے افضل اور سب سے اہم ترین عمل یہ ہے کہ وہ آنے والے امام کا انتظار کریں. اور پھر امام نے آنے والے امام کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں اور خط کو ختم کیا. تو قابل توجہ بات جو ہے شیخ صدوق کے والد کے سلسلے میں کہ اتنا عظیم مقام ہے ان کا کہ امام براہ راست خط لکھتے ہیں, خط میں کبھی شیخ کہتے, کبھی معتمد کہتے, کبھی فقیہ کہتے, پھر ان کو صالح اور نیک اولاد کی دعا دیتے اور وصیت کرتے کرتے یہ لکھتے ہیں کہ یہ وصیت میں تمہیں اس لیے کر رہا ہوں کہ یہی وصیت رسول نے بھی علی کو کی تھی. ذرا جلالت کا اور عظمت کا اندازہ کریں کہ جنہیں امام اس انداز میں خط لکھے, اس عظیم ہستی کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہوگا. چنانچہ یہ تھے شیخ صدوق کے والد بزرگوار علی ابن باویہ قمی, اور یہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جب گیارہویں امام کی وفات شہادت کے بعد وہ ایک تحریک چلائی گئی تھی کہ لوگوں کو امام غائب سے ہٹایا جائے, تو اس وقت یہ ان چند لوگوں میں سے تھے کہ جنہوں نے اس تحریک کا سختی سے مقابلہ کیا, اور جہاں تک ہو سکا ان دشمنان اہل بیت کو سزا بھی دی. امام کی غیبت میں, جب امام غائب ہو گئے تھے, امام کی غیبت میں سلسلہ یہ چلا تھا کہ لوگوں نے یہ دعوے کرنا شروع کر دیے تھے کہ ہم امام کے نائب ہیں. امام زمانہ کی غیبت میں جو ایک سب سے بڑی مصیبت صاحبان ایمان پر آئی تھی وہ یہ تھی کہ لوگوں نے یہ دعوے شروع کر دیے کہ ہم ہیں امام زمانہ کے نائب, ہم ہیں, ہمیں امام نے اپنا نائب مقرر کیا ہے. اس سلسلے میں 7 یا 8 آدمی وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود امام زمانہ نے خط لکھا اپنے خاص نائب کے, جن کو امام مقرر کر کے گئے, ان خاص نائب کے نام خود امام زمانہ نے خط لکھا اور اس کے اندر واضح طور پر ان لوگوں پر لعنت کی اور اپنے ماننے والوں کو حکم دیا کہ تم ان لوگوں سے دور رہنا, ان کے قریب بھی نہ جانا. سب سے پہلا شخص ابو محمد شرعی ہے. یہ میں ضمنی طور پر اس لیے بتا رہا کہ آپ کے ذہن میں ان شیخ صدوق کے والد کی عظمت اور جلالت پیدا ہو, تب آپ شیخ صدوق کی معرفت صحیح معنوں میں کر سکیں گے. تو اب غیبت امام میں بڑی مصیبت یہ آ گئی کہ امام غائب ہو گئے. امام نے ایک آدمی کو اپنا نائب بنایا, مگر دوسروں نے دیکھا یہ تو بڑا اچھا موقع ہے حکومت حاصل کرنے کا, شیعوں کو اپنی جانب کھینچنے کا. ہر ایک نے یہ دعویٰ شروع کر دیا کہ امام مجھے مقرر کر کے گئے. اور ان میں بدقسمتی یہ ہے کہ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو 10ویں اور 11ویں امام کے صحابیوں میں شامل تھے. 10ویں اور 11ویں امام کی زندگی میں ان کے ساتھ اٹھتے اور بیٹھتے تھے, اور عام مومنین ان لوگوں کی عزت کیا کرتے تھے کہ یہ امام کے صحابی ہیں. لیکن اے نہیں وہی کیفیت ہوئی جو پیغمبر کے بعد ہوئی, کہ بعض وہ لوگ جو 24 گھنٹے پیغمبر کے ساتھ بیٹھتے تھے اس مقام سے ہٹ گئے اور نفاق کا مظاہرہ کیا. بالکل یہی امامت کی آخری منزل پر بھی ہوا کہ 10ویں اور 11ویں امام کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے کچھ صحابیوں نے غیبت امام سے فائدہ اٹھانا چاہا, اور یہ چاہا کہ اپنے لیے ریاست کو قائم کریں. تو ان کا سربراہ ایک شخص تھا ابو محمد شریعی, جو 10ویں اور 11ویں امام کا خاص صحابی تھا. لیکن امام کے انتقال کے بعد اس نے پہلا دعویٰ تو یہ کیا, امام کی شہادت کے بعد اس نے پہلا دعویٰ تو یہ کیا کہ میں اس وقت امام غائب کا نائب ہوں اور امام نے مجھے اپنا خصوصی نائب مقرر کیا ہے. اور اس کے بعد پھر یہ دعویٰ کیا کہ میں رسول ہوں, میں ایک رسول ہوں اور خدا کی جانب سے آیا ہوں. اور پھر یہ کہا کہ حقیقت میں 10ویں امام ہی خدا تھے. یہ تحریر چلی تھی 12ویں امام کی غیبت کے ابتدائی زمانے میں, 10ویں امام کو خدا قرار دیا اور کہا کہ میں ان کی جانب سے رسول ہوں. اس طرح کے 6 آدمی تھے جنہوں نے پہلے اپنے آپ کو نائب کہا, اور جب دیکھا کہ کچھ لوگوں نے ہمارے اس دعوے کو قبول کر لیا ہے تو اس کے بعد اپنے آپ کو رسول کہنے لگے اور 10ویں اور 11ویں امام کو خدا قرار دینے لگے کہ ہم ہیں ان کے رسول, وہ تھے خدا اور ہم ہیں ان کے رسول. چنانچہ ان لوگوں کے نام پہ, ان لوگوں کا نام لے کر امام نے لعنت کی اور ایک خط تحریر کیا اور کہا کہ اسے ہمارے تمام شیعوں تک پہنچا دینا. انہی لوگوں میں سے ایک ابو جعفر کلمغانی بھی ہیں. صرف اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو جائے کس طرح لوگوں کو بہکاتے ہیں, یہ ابو جعفر کلمغانی کے نام پر جب لعنت آئی امام کی, اور حسین اتنے رو کے ذریعے سے آئی کہ لعنہ اللہ, اللہ اس پر لعنت کرے, تو جب لوگوں نے جا کر, اس کے ماننے والوں نے جا کر اسے یہ بتایا کہ بھائی اب تمہارے نام پر تو لعنت آ گئی ہے, حسین ابن رو نے اس لعنت کو بھیجا ہے, اس نے کہا کہ انہوں نے کیا جملہ کہا ہے, کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ لعنہ اللہ, اللہ اس پر لعنت کرے. بس اتنا سننا تھا اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, کہنے لگا اتنا بڑا میرا درجہ کر دیا انہوں نے, اتنی بڑی بشارت دے دی انہوں نے مجھے, مجھے یقین نہیں آتا ہے. لوگوں نے پوچھا کہ لعنت بھیجی ہے, بشارت کون سی؟ کہا کہ نہیں یہ تو بشارت ہے. لعنت کے معنی کیا ہے؟ دوری ہو. لعن اللہ, اللہ کی لعنت ہو, اس کا مقصد یہ کہ دوری ہو, یعنی اللہ کی رحمت اس سے دور. لیکن حقیقی مطلب, یعنی لفظی مطلب تو یہ ہے دوری ہو, اللہ کی رحمت دور ہو, اس لیے ہم کہتے ہیں اس پر لعنت ہو. تو اس نے کہا کہ دیکھو لعنت کے معنی ہے دوری ہو. حسین ابن روح نے کہا مجھ پر لعنت ہو, یعنی جہنم کی آگ اور جہنم کا عذاب مجھ سے دور ہو جائے. نائب امام نے اتنا بڑا میرا درجہ کر دیا, اتنا بڑا میرا مقام کیا کہ میرے لیے دعا مانگی کہ اللہ کا عذاب اور جہنم کی سختی مجھ سے دور ہو جائے. اور اس کے ماننے والوں نے اس دعوے کو بھی قبول کر لیا. بہت تفصیل ہے مگر کیونکہ میرا موضوع یہ نہیں اس لیے میں اگر اس موضوع کی تفصیل میں جاؤں تو شیخ صدوق کے حالات رہ جائیں گے. غرض یہ کہ انہیں گمراہ لوگوں میں سے ایک تھا حسین ابن منصور حلاج, کہ یہ دعویٰ کرتا تھا کہ انل حق انل حق, میں ہی خدا ہوں میں ہی خدا ہوں. اور اس کے بعد جب اس نے یہ دعویٰ شروع کیا تو علماء کے فتوے سے حاکم وقت نے اسے قتل کیا, اسے 1000 کوڑے مارے گئے اور پھر وہ قتل کیا گیا. تو تاریخوں میں لکھا ہے کہ حسین ابن منصور حلاج نے جو بات جو خدائی کا دعویٰ کرنے لگا تھا جب گرفتار کیا گیا تو بار بار علماء کو ڈرایا, اللہ اللہ فی دمی, میرے خون کے بارے میں ڈرو خدا تم سے انتقام لے گا. اور ایسا جس وقت اس کو پھانسی دے دی گئی اور اس کے جسم کو جلا کر راکھ کر دیا گیا, وہ راکھ دریائے دجلہ میں ڈال دی گئی. اتفاق سے اس سال دریا میں سیلاب آ گیا, دریا میں طغیانی آ گئی, پانی کناروں سے بہ نکلا اور اس کے ماننے والوں کا اتفاق اور مضبوط ہو گیا کہ دیکھو کیسا مظلوم مارا گیا کہ اس کی راکھ جب دریا میں گئی تو دریا بھی برداشت نہ کر سکا اور وہ قہر و غضب کی کیفیت میں آ گیا اور ایک طوفان اس نے بپا کر دیا. اس لیے حسین ابن منصور حلاج اپنے آپ کو شروع میں نائب امام کہا کرتا تھا, اس نے دیکھا کہ قم کا علاقہ جو ہے یہ شیعوں کا سب سے بڑا مرکز ہے, اس نے سوچا کہ یہاں چلنا چاہیے, یہاں والوں کو بہکانا چاہیے. چنانچہ وہ قم کے اندر داخل ہوا. داخل ہونے کے وقت اس نے یہ دیکھا کہ قم کے سب سے بڑے عالم, قم کے حقیقی حاکم علی ابن باقیہ قمی ہیں, شیخ صدوق کے والد. چنانچہ اس نے پہلے ان کے نام خط لکھا اور کہا کہ تم دین آل محمد پر قائم ہو, یاد رکھو میں نائب امام ہوں, میں اللہ کی حجت ہوں, میری اطاعت کرو, میرے ہاتھ مضبوط کرو. اور یہ خط ان کے نام بھیجوایا. جب ان کو یہ خط ملا, کیونکہ اس نے جس وقت نائب امام ہونے کا دعویٰ کیا تھا تو اس وقت تمام علماء شیعہ کے نام خط بھجوائے تھے کہ اگر ایک عالم ٹوٹ کر آ گیا تو ترقیقت پوری قوم کے پورے شہر والے میرے ساتھ مل جائیں گے. یہ وہ زمانہ تھا کہ جب امام کی غیبت کو تھوڑا عرصہ گزرا تھا, یعنی 10ویں اور 11ویں امام کی امامت لوگوں نے دیکھی تھی, ان کو پتا تھا کہ امام کسی ایسے شیعہ کو برداشت ہی نہیں کرتے جو کسی عالم کے پیچھے نہ چلتا ہو. اس زمانے کے شیعہ آج کل کے شیعوں کی طرح تو تھے نہیں کہ سب ہی اپنے اپنے راستے پر چلیں اور علماء کو گالیاں دینا اپنا فریضہ سمجھ لیں. وہ آل محمد کے زمانہ دیکھنے والے شیعہ تھے, تو اس کو معلوم تھا, بلکہ ہر جھوٹے نائب امام کو معلوم تھا کہ عام آدمیوں کو بہکانا بیکار ہے, ان علماء کو اپنے ساتھ ملاؤ, ایک عالم آیا تو اس کی تقلید کرنے والے سب تمہارے ساتھ آ جائیں گے. چنانچہ اس نے تمام علماء کو خط لکھے اور علماء نے عجیب عجیب انداز سے اس کا جواب دیا. تاریخ میں بڑے مشہور واقعات ہیں, کسی کو خط لکھا تو اس نے کہا اچھا تم نائب امام ہو, بڑھاپے کی وجہ سے میرے سر کے سارے بال گر گئے ہیں, میں گنجا ہو گیا ہوں, میں تو اس وقت تمہیں نائب امام مانوں کہ تم میرے سر کے بالوں کو اگا دو. کسی نے کہا کہ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں مگر میرے بال سفید ہو گئے ہیں, کوئی عورت شادی کرنے پر تیار نہیں ہوتی ہے, مجھے خضاب لگانا پڑتا ہے, میں تو سب تمہیں نائب امام مانوں کہ میرے بالوں کو تم سیاہ اور کالا کر دو. غرض یہ کہ عجیب انداز سے اس کا لوگوں نے مذاق اڑایا حسین ابن منصور حلاج کا. لیکن جب یہ خط لکھ کر قم میں پہنچا, شیخ صدوق کے والد کو خط لکھا اور قم کے اندر پہنچا, شیخ صدوق کے پاس جب یہ خط گیا انہوں نے فوراً اسے پھاڑ دیا, اور خط پھاڑنے کے بعد لوگوں کو اپنے آس پاس بیٹھنے والوں کو بتا بھی دیا کہ یہ جھوٹا ہے. ایک دن شیخ صدوق اپنے گھر سے نکل کے دکان کی جانب چلے تھے. شیخ صدوق کے والد, ان کی ایک دکان تھی قم کے بازار میں جس میں وہ کاروبار کیا کرتے تھے. جب دکان کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ دکان کے سامنے ایک شخص بیٹھا ہوا ہے اور چاروں طرف لوگ کھڑے ہوئے ہیں. لوگوں نے شیخ صدوق کے والد کو آتا دیکھا تو جو کہ یہ قم کے رئیس اور سردار تھے, ان معنی میں کہ تمام قم والے ان کی اطاعت اور تقلید کیا کرتے تھے. چنانچہ جب انہیں آتا دیکھا لوگوں نے تو ایک مرتبہ سب لوگ اسے چھوڑ کر ان کے گرد جمع ہو گئے. انہوں نے کسی سے پوچھا یہ کون آدمی ہے جو میرے دکان کے سامنے آ کر بیٹھ گیا ہے. وہ تھا حسین ابن منصور حلاج, اپنے آپ کو بعد میں خدا کہلوانے والا, ابھی تو نائب امام کہلوا رہا ہے. اس نے ایک مرتبہ ان کو دیکھا, کہا کہ تم دوسروں سے کیوں پوچھتے ہو, خود مجھ سے دریافت کیوں نہیں کرتے. شیخ صدوق کے والد نے جواب دیا کہ میں نے تیری عزت اور احترام کرنا چاہا اور اسی لیے میں نے دوسروں سے دریافت کیا, لیکن خیر اب تو ہی بتا دے کہ تو کون ہے. تو کہا کہ میں حسین ابن منصور حلاج ہوں, وہی شخص کہ جس کا خط تو نے پھاڑا. بس اتنا سننا تھا, شیخ کے والد کو جلال آ گیا، غلام ساتھ کھڑا تھا، غلام سے کہا یا غلام تیرے بلے ہے وقت فا، اسے گھات اور گردن سے پکڑ کر شہر سے باہر لے جا کے پھینکاؤ۔ سنا کہ ان کے غلام نے پاؤں اور گردن سے باندھا اور اٹھا کر شہر کے باہر اسے لے جا کے پھینک دیا۔ پھر دوبارہ پلٹ کر یہ کبھی قم کے اندر نہیں آیا، لیکن اس سے اندازہ ہوا کہ قم شہر کے اندر ان کے والد کا کتنا اثر اور کتنا اقتدار تھا، اور لوگ کس انداز سے اطاعت اور تقلید کیا کرتے تھے۔ تو یہی شیخ صدوق کے والد۔ ایک آخری بات ان کے بارے میں اور سن لیں، شیخ صدوق کے والد اور امام کے چوتھے نائب اور محمد ابن یعقوب کلینی، ان تینوں کی وفات ایک ہی سال میں ہوئی تھی، سن 329 ہجری میں۔ یہ شیخ صدوق کے والد، تینوں علماء کی وفات 329 ہجری میں ہوئی تھی۔ نہ صرف یہ کہ یہ تین، بلکہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء اس سال میں وفات پا گئے تھے۔ سنا کہ اس کا نام تھا عامت التناثر النجوم، ستاروں کے ٹوٹنے کا سال۔ تو اب تاریخوں میں لکھا ہے کہ امام کے چوتھے نائب خاص علی ابن محمد سمری بغداد میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں کا حلقہ تھا نائب امام ہے، لوگ ان کے قریب جاتے ہیں، ان سے استفادہ کرتے ہیں۔ ایک نائب امام، اور آج والے نائب امام بھی نہیں، اس دور کے جو نائب خاص تھے، ایک مرتبہ بے اختیار ان کی زبان سے نکلا کہ خدا رحم کرے، یرحم اللہ، خدا رحم کرے علی ابن الحسین باقیہ قمی پر۔ جب انہوں نے یہ فقرہ ادا کیا تو ایک مرتبہ چونک کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے یہ فقرہ کیسے کہا، وہ تو ابھی زندہ ہے۔ رحمت اللہ یا یرحمو یا رحم اللہ، یہ وہ فقرے ہیں جو کسی مرنے والے کے مرنے کے بعد کہے جاتے ہیں۔ لوگوں نے ایک دم چونک کے پوچھا کہ وہ تو ابھی زندہ اور حیات ہیں، آپ نے ان کے بارے میں یہ فقرہ کیسے استعمال کیا؟ کہا کہ نہیں، ابھی ان کا انتقال ہو گیا ہے، اسی وقت انہوں نے وفات پائی ہے۔ لوگوں نے انتہائی تعجب کے ساتھ اس بات کو سنا اور اس تاریخ کو لکھ لیا گیا۔ جب ان سے آنے والے قافلے کئی مہینوں کے بعد بغداد میں آئے اور انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ ہمارے شہر کے عظیم ترین عالم علی ابن باقیہ انتقال کر چکے ہیں، لوگوں نے فوراً پوچھا سب انتقال کیا، کون سا دن تھا، کون سی تاریخ تھی، کون سا وقت تھا، اور جب انہوں نے بتایا تو پتہ چلا کہ بالکل وہی تاریخ اور دن اور وقت ہے کہ جب بغداد میں بیٹھ کر امام کے نائب خاص نے ان کے بارے میں کہا تھا کہ رحم اللہ ہو، اللہ ان کے اوپر رحمت نازل کرے۔ تو اندازہ کیا جا سکتا ہے یہ امام کے نائب خاص ہیں، نائب خاص ہیں امام کے، حکم امام اور اذن امام کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے۔ تو شیخ صدوق کے والد کا اتنا ہی بڑا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ ان کے وفات کی اطلاع فوراً انہیں ہو جاتی ہے اور یہ فوراً لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ تو یہ عظیم اور جلیل القدر ہستی تھی شیخ صدوق کے والد کی، کہ جن کے یہاں شیخ صدوق جیسا بیٹا پیدا ہوا۔ شیخ صدوق کے والد کے بارے میں یہ ہے کہ ان کی شادی اپنی چچازاد بہن سے ہوئی تھی، ان کے چچا کی بیٹی محمد ابن حسن باقیہ قمی، ان کے چچا تھے، ان کی بیٹی سے شیخ صدوق کے والد علی کی شادی ہوئی تھی، اور ایک عرصہ گزر گیا تھا، کوئی اولاد نہیں تھی، اولاد کوئی پیدا نہیں ہوئی تھی۔ تو روایت یہ ہے کہ جب حسین ابن رو تیسرے نائب بنے تو اس وقت ان کے والد نے جو قم میں تھے، نائب امام بغداد میں رہتے تھے، قم اور بغداد کے بیچ میں ہزاروں میل کا فاصلہ، اس دور کو دیکھتے ہوئے طے کرنا بہت مشکل تھا۔ چنانچہ ایک مرتبہ ان کے والد قم سے نکلے اور بغداد گئے۔ یہ وہ دور تھا، جب یہ بغداد پہنچے تو یہ وہ دور تھا کہ امام کے دوسرے نائب کا انتقال ہوا تھا تازہ، اور تیسرے نائب حسین ابن رو قرار پائے تھے، جن کا نام لے کر آج بھی عریضہ ڈالا جاتا ہے۔ انہوں نے علی ابن باقیہ قمی، شیخ کے والد نے ان سے ملاقات کی۔ ایک شیعہ جب بغداد جائے اور نائب امام سے نہ ملے، کیسے ممکن ہے؟ ان سے ملاقات کی، مختلف مسائل پر ان سے گفتگو کی۔ بعض روایتوں میں یہ ہے، اگرچہ یہ ثابت نہیں ہے، لیکن بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ نائب امام کے ساتھ شیخ صدوق کے والد مل کر خود خدمت امام میں پہنچے تھے اور کچھ مسائل امام زمانہ سے دریافت کیے تھے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے۔ اتنا یقینی طور پر ثابت ہے کہ یہ نائب امام حسین ابن رو کے پاس گئے، وہاں جانے کے بعد ان سے کچھ مسئلے پوچھے، حسین ابن رو نے انہیں مسائل کا جواب دیا، کافی ڈسکشن رہا، بات چیت رہی، اس کے بعد یہ پلٹ کے واپس اپنے شہر قم آ گئے۔ یہاں آنے کے بعد ان کے دل میں حسین ابن رو کی عظمت اور جلالت بیٹھ گئی تھی شیخ صدوق کے والد کے دل میں، انہوں نے فوراً یہاں آنے کے کچھ دنوں کے بعد ایک شخص علی ابن جعفر کے ذریعے ایک خط حسین ابن رو کی خدمت میں بھیجوایا, اور اس خط میں یہ تحریر تھا کہ آپ نائب امام ہیں, میری ایک حاجت امام تک پہنچا دیجئے کہ میری کوئی اولاد نہیں ہے, امام میرے حق میں دعا کریں کہ خدا مجھے اولاد عطا کرے. یہ تحریر انہوں نے حسین ابن رو کو بھیجوائی. حسین ابن رو کے پاس یہ خط پہنچا. اس وقت انہوں نے کہا, جواب یہی دیا کہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا اس مسئلے میں, امام کی خدمت میں یہ مسئلہ پیش کروں گا. اور تین دن کے بعد امام کی جانب سے جواب آیا شیخ صدوق کے والد کے نام. تین دن کے بعد یہ جواب آیا جسے لے کر فوراً یہ شخص واپس قوم آئے, اور اس جواب کے جملے روایتوں میں مختلف ہیں, لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ پوری روایت ایک ہی تھی جسے مختلف علماء نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے, جس کے اندر امام نے یہ تحریر فرمایا کہ لا ترزقو من ہذا, اس عورت اس بیوی سے تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی, یہ تو تمہاری چچا زاد بہن ہے, اس سے تمہیں کوئی اولاد نہیں ہوگی. وَسَتَمْلِكُ جَارِيَةً دَيْلَمِيَّةً, عَنْ قَرِيب تمہیں ایک دیلمی کنیز ملے گی. دیلم ایک علاقہ عراق کا, اس علاقے سے تعلق رکھنے والی اس کنیز کے عَنْ قَرِيب تم مالک بنو گے. وَتَرْزُقُ مِنْهَا وَلَدَيْنِ فَقِيهَيْنِ ذَكَرَيْنِ خَيْرَيْنِ يَنْفَعُهُ اللَّهُ, کہ عَنْ قَرِيب تمہارے اس کنیز سے دہلمی کلیز سے دو بیٹے پیدا ہوں گے. والدین دو بیٹے پیدا ہوں گے, ذکرین یہ دونوں لڑکے ہوں گے, خیرین دونوں خیر اور برکت کا سبب بنیں گے, فقیہین دونوں مجتہد ہوں گے, دونوں فقی ہوں گے, ینفعہ اللہ اللہ ان کے ذریعے زمانے والوں کو نفع اور فائدہ پہنچائے گا, ان کے ذریعے خدا زمانے والوں تک بھلائی کو پہنچائے گا. فسمى احدهما محمد واخرهما حسینا, اور تم ان میں سے ایک کا نام محمد رکھنا اور ایک کا نام حسین رکھنا. یہ امام زمانہ نے جملہ لکھا, اور آخر میں یہ تھا, ودعونا اللہ, ہم نے تمہارے لیے خدا سے دعا کی ہے, وقبل اللہ لك, اور خدا نے اس دعا کو تمہارے حق میں قبول بھی کر لیا ہے. یہ تحریر آئی شیخ صدوق کے والد کے نام. اب اندازہ کر سکتے ہیں کہ شیخ صدوق کے والد کی کو کتنی خوشی ہوئی ہوگی, امام نے میرے لیے دعا کی اور امام کی دعا قبول ہو گئی اور دو بیٹے ملے, اور بیٹے بھی ایسے کہ جن کے بارے میں ابھی سے پتا چل گیا مجتہد بھی ہیں, فقیر بھی ہیں, خیر و برکت والے بھی ہیں, دنیا کو فائدہ اور نفع بھی پہنچائیں گے. اور اس کے بعد پھر شیخ صدوق کی ولادت ہوئی. جیسا کہ میں نے بتایا ابتدائے تقریر میں کہ شیخ کی تاریخ ولادت یا سن ولادت, کہ کس سن میں پیدا ہوئے, کس تاریخ میں پیدا ہوئے, کسی کتاب میں نہیں ملتا, لیکن علماء نے اس طرح اندازہ لگایا ہے کہ 305 ہجری میں دوسرے نائب کا انتقال ہوا, حسین ابن رو تیسرے نائب بنے, اور چونکہ تاریخوں میں کہ ان کی بالکل ابتدائی زمانے میں جا کے ملاقات کی شیخ کے والد نے, اس لیے علماء نے اندازہ لگایا کہ 305 یا 306 میں شیخ صدوق کی ولادت ہوئی ہے. اور شیخ صدوق کو مرتے دم تک یہ فخر رہا, جگہ جگہ کتابوں میں لکھا ہے کہ ولدت بدعوت صاحب الامر, میں وہ ہوں کہ جو امام کی دعا سے پیدا ہوا, میرے حق میں امام نے دعا کی تھی, میرا نام بھی امام نے رکھا تھا, میرے بارے میں خبر بھی امام نے عطا کی تھی. تو شاید اب آپ کو اندازہ ہو کہ شیخ صدوق کی جلالت کیا ہے, ان کا مقام کیا ہے, کہ جو جس کے حق میں خود امام نے دعا کی ہو, اور پھر شیخ صدوق کی ولادت کے بعد امام کی دعا جو ان کے حق میں تھی, لوگوں نے اس کا عملی مشاہدہ بھی دیکھا, لوگوں نے عملی طور پر اس دعا کا مشاہدہ بھی کیا. دو بیٹے پیدا ہو گئے ان کے والد کے یہاں, دو بیٹے پیدا ہوئے, ایک کا نام انہوں نے امام کے بتائے ہوئے حکم کے مطابق محمد رکھا جو شیخ صدوق تھے, اور ایک ان کے چھوٹے بھائی تھے جن کا نام حسین رکھا, اور اس کے علاوہ ان کے ایک اور بھائی بھی پیدا ہوئے جن کا نام حسن تھا. یہ تین بھائی ہیں, ان میں سے وہ دو بھائی جو دعائیں امام کے نتیجے میں پیدا ہوئے وہ تو مجتہد بھی بنے اور بڑے عظیم فقیہ بھی قرار پائے, لیکن تیسرے بھائی وہ عابد اور زاہد بے انتہا تھے, یہاں تک کہ اپنی عبادت کی وجہ سے لوگوں سے ملاقات بھی نہیں کیا کرتے تھے, مگر فقہ میں یا علوم میں ان کا اتنا بڑا مقام نہیں. اب شیخ صدوق ابتدائی زمانے میں, شیخ صدوق اور ان کے چھوٹے بھائی جب یہ دونوں علم حاصل کرتے تھے تو ان کی ذہانت کو اور ان کے حافظے کو جو چیز ایک مرتبہ دیکھ لی, جیسے پتھر پہ کسی نے لکیر ڈال دی, تمام زندگی اس کو بھولتے ہی نہیں تھے. ایسا زبردست اور قوی ان کا حافظہ تھا اور ایسی ان کی ذہانت تھی ان کی اور ان کے چھوٹے بھائی کی کہ قوم والے دیکھ دیکھ کے حیران ہوتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھلا کیوں نہ ہو جو امام کی دعا سے پیدا ہوا ہو اس کی ذہانت اور اس کا حافظہ ایسا ہی ہونا چاہیے. اور تاریخوں میں بھی لکھا ہے کہ جب یہ کسی نئے استاد کے پاس جاتے تھے جو انہیں نہیں پہچانتا تھا یہ اس کے پاس پڑھنا شروع کرتے تھے. دوران تعلیم وہ استاد جس نے ساری زندگی لوگوں کو پڑھایا ہے مگر ایسا ذہین شاگرد اس کو نہیں ملتا تھا تو وہ حیران ہو جاتا تھا اس بچپنے میں یہ حالت ہے. اور فوراً یہ تین جگہ یہ لکھا ہے واقعہ کہ نئے استاد نے جب ان کی ذہانت کو دیکھا پہلے تو حیران ہوا پھر فوراً کہا کہ تم وہ تو نہیں ہو جو امام کی دعا سے پیدا ہوئے ہو اور کہا کہ ہاں میں ہوں تو کہا کہ بھلا کیوں نہ ہو تمہاری یہ ذہانت اور حافظہ تمہارے اوپر تو خاص امام کی برکت ہے کیونکہ امام دعا دے چکے ہیں امام ان کے بارے میں یہ اطلاع دے چکے ہیں کہ لوگوں کو ان سے خدا فائدہ پہنچائے گا یہ مستحق بنیں گے اور لوگوں کے لیے صاحب خیر ہوں گے. اب اگر شیخ صدوق ان باتوں پر پورا نہ اتریں تو گویا امام کی پیش گوئی امام کا فرمان غلط ہو جائے گا اور فرمان امام میں کبھی غلطی ممکن ہی نہیں ہے. یہی وجہ ہے یہی سبب ہے کہ شیخ صدوق کو لوگ صدوق کہا کرتے تھے سب سے زیادہ سچا. ایک تو اس لیے کہ امام نے ان کے بارے میں کہا ہے امام کی نس موجود ہے اور جس کو امام کہہ دے اس کی سچائی میں کیا شک ہے. اور دوسری یہ وجہ تھی ان کا حافظہ اتنا تھا کہ کبھی جھوٹ کا امکان ہی نہیں تھا. جھوٹ کی بھی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک انسان جان بوجھ کر بولے اور ایک یہ کہ انسان کو کوئی چیز یاد نہ رہے اور پھر وہ اپنی بھول کی وجہ سے غلط بیانی کر جائے. یہ اگر کہ وہ جھوٹ تو نہیں کہ جو حرام ہے لیکن شیخ کو امام کی دعا کی وجہ سے ایسا زبردست حافظہ ایسی شارپ میموری ملی ہوئی تھی کہ جو چیز بھی اس دفعہ ان کے سامنے آتی کبھی اس میں غلط بیانی ممکن ہی نہ تھی. اس لیے ان کا لقب پڑ گیا صدوق یعنی سب سے زیادہ سچ بولنے والے. اور دوران گفتگو دو باتیں میں اور بیان کرتا چلوں. ایک کا تعلق شیخ کی عظمت اور جلالت سے ہے اگر وہ واقعات صحیح. اور ایک ضمنی چیز آ گئی کہ بہرحال یہاں وہ نوجوان بھی موجود ہیں جو دینی کتابیں پڑھتے ہیں. شیخ کو کہتے ہیں صدوق اور ان کو اور ان کے والد کو ملا کر کہتے ہیں صدوقین. صدوقین عربی کا لفظ ہے یعنی دو سب سے بڑے سچے. خالی صدوق اگر کسی کتاب میں آپ دیکھیں کہ شیخ صدوق نے یہ کہا ان کی یہ روایت ہے تو مراد ہوگا یہی شیخ صدوق کی ذات. اور اگر کہیں صدوقین کی یہ روایت ہے صدوقین نے یہ کہا تو اس سے مراد ہوتی ہے یہ اور ان کے والد. بعض علماء غلط فہمی کی بنا پر ان کو اور ان کے چھوٹے بھائی کو صدوقین کہتے تھے. جو صدوق اس کا کیا مطلب ہے علماء کہتے ہیں یہ اور ان کے والد لیکن بعض علماء غلط فہمی پر ان کے اور ان کے چھوٹے بھائی کو کہا کرتے تھے کہ چھوٹے بھائی بھی دعائے امام سے پیدا ہوئے ان کا حافظہ بھی بہت قوی وہ بھی بہت ذہین. چنانچہ تاریخوں میں ایک دلچسپ واقعہ بھی موجود ہے کہ شہید ثانی کے پوتے یا نواسے تھے شیخ علی. وہ یہی سمجھتے تھے کہ صدوقین یعنی دو صدوق سے مراد شیخ صدوق اور ان کے بھائی ہیں. ایک رات کو انہوں نے خواب میں اپنے دادا یا نانا شہید ثانی کو دیکھا اور انہوں نے آ کر کہا کہ میرے بیٹے تم غلطی پر ہو. صدوقین سے مراد صدوق اور ان کے بھائی نہیں ہیں بلکہ اس سے مراد صدوق اور ان کے والد ہیں. چنانچہ پھر تو علماء کے درمیان یہ ثابت ہو گیا کہ شیخ صدوق کی جلالت کے بارے میں جہاں ایک طرف یہ بات کافی ہے کہ امام نے دعا بھی دی اور امام نے ان کی صفتیں بھی بتائی وہاں دوسری جانب ایک اور بہت اہم واقعہ ہماری کتابوں میں ملتا ہے. شیخ بہائی تحریر فرماتے ہیں شیخ بہائی جو خود اتنی عظیم و شان ہستی ہیں کہ جنہیں جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں عرض کیا کہ دسویں صدی کا مجدد مانا گیا ہے اور جن کے بارے میں انشاءاللہ ارادہ ہے کہ اسی سلسلہ تقریر میں تقریر آئے گی تو تفصیل وہاں بتاؤں گا. وہ شیخ بہائی تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ لوگوں نے مجھ سے پوچھا تھا کہ آپ کے خیال میں زکریا ابن آدم زیادہ عظیم ہے یا شیخ صدوق. زکریا ابن آدم کون ہے جن کے بارے میں سوال کیا جا رہا. شیخ صدوق کے بارے میں علماء کا ایک سطرہ میں سنا دوں. مام خانی نے اپنی کتاب تنقیح اور رجال میں تحریر کیا کہ کیونکہ شیخ صدوق کے بارے میں امام زمانہ کی خاص دعا موجود اس لیے ان کی سچائی میں کوئی شک نہیں اور یہ سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کی صفوں میں کھڑے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کتنا بڑا مقام ہے جناب سلمان فارسی اور ابو ذر غفاری کی منزلت کا اندازہ کریں سال گزشتہ کی تقریریں یاد ہو تو زیادہ آسانی ہوگی. اور پھر یہ سوچیں کہ علماء کرام شیخ صدوق کو انہی کے ساتھ شامل سمجھتے ہیں. زکریا ابن آدم کون ہے؟ زکریا ابن آدم ہمارے آٹھویں امام امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کے صحابی خاص ہیں. کہ وہ خاص الخاص صحابی ہیں کہ جن کے ذریعے سے اجتہاد اور تقلید کی ایک روایت بھی ہم تک پہنچتی ہے. یعنی جب لوگوں نے آ کر پوچھا تھا کہ مولا ہم دور دراز شہر کے رہنے والے آپ کے پاس مسائل پوچھنے نہیں آ سکتے, ہم کیا کریں؟ امام نے کہا میرے پاس آنے کی کیا ضرورت ہے, تمہارے شہر میں میرا صحابی زکریا ابن آدم موجود ہے, اس کے پاس جاؤ, اس سے مسائل پوچھو, کیونکہ وہ المامون علی الدین والدنیا, دین اور دنیا دونوں میں قابل اعتبار آدمی ہے. دین اور دنیا دونوں میں ہمیں اس پر پورا بھروسہ ہے کہ وہ کوئی غلطی نہیں کر سکتا. اتنے جلیل القدر ہستی ہے زکریا ابن آدم کی. امام کے صحابی بھی ہیں, امام ان کی تعریف بھی کر رہے, اپنے پاس آنے والوں کو امام حکم دے رہے ہمارے پاس نہ آؤ, انہی کے پاس جاؤ, انہی سے جا کے مسائل دریافت کرو. تو اب شیخ بہائی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ کسی نے مجھ سے یہ سوال کیا تھا کہ زکریا ابن آدم کا مرتبہ زیادہ ہے کیونکہ ان کے بارے میں امام کی روایتیں ملتی ہیں کہ امام نے ان کی تعریف کی, ان کے بارے میں خود امام کی ارشادات ملتے ہیں کہ امام نے ان کی تعریف کی. پھر شیخ بہائی لکھتے ہیں کہ ایک رات کو خواب میں پڑھائی تو میں نے خواب میں شیخ کو دیکھا, ایک کافن علیہ وہ مجھ سے ناراض ہو رہے تھے, وہ مجھ پر غضبناک ہو رہے تھے اور ایک مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے بہائی تم نے جب کسی نے سوال کیا تھا تم سے تو تم نے میرا نام کیوں فراموش کر دیا اور زکریا ابن آدم کی تعریف کیوں کی, زکریا ابن آدم کا تذکرہ کیوں کیا, کیا تمہیں نہیں پتا کہ ہم اور وہ دونوں ہر اعتبار سے برابر ہیں؟ یہ شیخ بھائی کا اپنا خواب ہے جسے انہوں نے بنا صحت اگر صاحب سے کچھ باتیں ثابت ہوتی ہیں تو یہ روایت بھی گواہ بنتی ہے کہ کتنا عظیم مقام ہے شیخ صدوق کا جو رسول اور اماموں کے اصحاب کے برابر قرار دیے جا رہے ہیں. اور وہ منزلت ہے کہ خواب میں آ کر یہ صفت تو صرف معصوم امام ہی کی ہوتی ہے یا بڑے جلیل القدر اولیاء کی کہ وہ خواب میں آ کر شیخ بھائی کو ان کی غلطی پر متنبہ اور آگاہ کر رہے ہیں. تو یہ ہے شیخ صدوق, یہ ہے شیخ صدوق کی عظمت کہ ایمان کی دعا سے پیدا ہوئے اتنا بلند مرتبہ اور مقام انہوں نے حاصل کیا. اور اس کے بعد شیخ کے علمی تقریباً 136 اساتذہ سے تعلیم حاصل کی ہے شیخ صدوق نے, اور کوئی ایسا علم نہیں جس کے اندر ماہر نہ بنے ہو, علم کلام ہو, حدیث ہو, فقہ ہو, اصول ہو, شیخ صدوق کے مقابلے میں ہمیں کوئی عالم نظر نہیں آتا ہے. چنانچہ لکھا ہے کہ سن 355 ہجری میں شیخ صدوق بغداد آئے تھے, ان سے بغداد آئے تھے تو بغداد کے بڑے بڑے علماء نے آ کر ان کے سامنے زانو تلمس طے کیا, ان کی شاگردی اختیار کی, جبکہ یہ ان سب سے کم سن تھے. اسی زمانے میں شیخ مفید بھی ان کے شاگرد بنے اور 381 ہجری تک شیخ نے مسلسل متواتر تبلیغ پر تبلیغ کی. یہ وہ عظیم ہستی ہے کہ جن کی تبلیغ میں معصومین خود مددگار بنتے ہیں. مثلاً ان کی ایک کتاب ہے اکمال الدین و اکمام النعمہ, یہ کتاب غیبت ایمان کے موضوع پر ہے. خود اس کتاب کی ابتدا میں شیخ صدوق لکھتے ہیں کہ یہ کتاب میں نے کیسے لکھی. وہ تحریر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں ان سے مشہد مقدس کی جانب آیا تاکہ یہاں آ کر امام کے روضے کی زیارت کروں. زیارت روضہ امام سے فارغ ہونے کے بعد میں مشہد سے نکل کر نیشاپور شہر کی جانب چلا. نیشاپور میں امام کے ماننے والے بہت بڑی تعداد میں تھے اور بہت طاقتور تھے. جب میں نیشاپور میں پہنچا تو میں نے میری ملاقات کو شہر والے آنے لگے. میں نے یہ دیکھا کہ شہر نیشاپور کے اکثر صاحب ایمان غیبت ایمان کے مسئلے پر بہت ہی زیادہ مشکوک ہیں, ان کے عقائد صحیح نہیں ہیں, وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں. میں نے ان کے عقائد کو بگڑا ہوا دیکھا. ایک مرتبہ میں نے ارادہ کیا کہ اس وقت تک اسی شہر میں رہوں گا جب تک کہ ان مسائل پر امام اور رسول کی اور قرآن کی آیتوں کی مدد سے صاحبان ایمان کی عقیدت کہ میں نیشاپور میں رہنے لگا. اور وہاں کے تمام صاحبان ایمان کو جب میں نے قرآن کی آیتیں رسول اور معصومین کی اقوال اور احادیث ان کے سامنے پیش کیے تو رفتہ رفتہ ان
ارشادات کو دیکھ کر ان کے عقائد صحیح ہو گئے اور وہ سب کے سب ایمان کی غیبت کے قائل ہو گئے. میں اس شہر نیشا پور سے رخصت ہو کر تب آیا. یہ وہ زمانہ تھا جب شیخ صدوق ان کو چھوڑ چکے تھے. وہ ان کا وطن تھا لیکن جوانی میں انہوں نے قوم کو چھوڑا تھا اور رے کو اپنا وطن بنا لیا تھا. رے محمد ابن یعقوب کلینی کا شہر رے جس کی تفصیل گزشتہ تقریر میں آ چکی ہے. تو اب قوم ان کا عارضی وطن تھا یعنی ان کے والدین کا وطن تھا لیکن خود یہ رے میں رہا کرتے تھے. رے جو موجودہ تہران کے قریب ہے جہاں شاہ عبدالعظیم کا مزار ہے. تو اب یہ کہتے ہیں کہ میں قوم آیا. قوم میں کچھ دن میں نے خیال کیا کہ اتنے میں مجھے اطلاع ملی کہ بخارا سے ایک جلیل القدر عالم دین آئے ہیں شیخ نجم الدین ابو سعید محمد ابن حسن قمی. اس دور کے بہت بڑے عالم دین تھے بخارا میں رہتے تھے. یہ بخارا وہی مقام ہے کہ جہاں کے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری مسلمانوں کے کچھ فرقوں کے نزدیک انتہائی اہم کتاب ہے. تو اس بخارا سے شیخ نجم الدین قوم آئے ہوئے ہیں. میرے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ ان سے ملاقات کی جائے. جب وہ قوم آئے تو میں نے ان سے ملاقات کی اور انہیں بڑا عالم و فاضل پایا. بڑی محبت ہو گئی مجھے ان سے. ان کا علم جب میں نے دیکھا, ان کی گفتگو کو جب میں نے سنا, اتنے بڑے عالم کو جب میں نے دیکھا, مجھے ان سے برابرانہ محبت ہو گئی, بھائیوں جیسی محبت ہو گئی اور ہر وقت ہمارا اٹھنا بیٹھنا ساتھ ہو گیا. ایک مرتبہ گفتگو کے دوران شیخ نجم الدین نے جو بخارا سے آئے تھے مجھ سے یہ کہا کہ ہمارے شہر میں بہت بڑا فلسفی اور منطقی رہا کرتا, علم فلسفی اور منطق کا بہت بڑا ماہر رہتا ہے. ایک مرتبہ میری اس سے گفتگو غیبت ایمان کے موضوع پر اس نے کچھ فلسفے اور منطق سے اعتراضات کی اور اس نے اتنی بہت تفصیلی گفتگو کی. اس کی گفتگو سن کر میرے دل میں بھی دو شکوک پیدا ہو گئے ایمان کے بارے میں, میرے ذہن میں بھی دو خیال آ گئے. پہلی یہ بات پیدا ہوئی کہ اتنی طویل عمر اور اتنی طویل زندگی امام کو یعنی کہاں تک یہ عمر ملے گی, کیسے ممکن ہے اتنی طویل زندگی ملنا. اور دوسری بات میرے دل میں یہ پیدا ہوئی کہ آخر خدا نے انہیں غائب کیوں کیا, امت سے ان کے رشتے کو کاٹا کیوں, ہم سے ان کو دور کیوں کیا. یہ دو خیال, دو اشکال, یہ دو اعتراضات, یہ دو شک و شبہے میرے ذہن میں بھی پیدا ہو گئے. شیخ صدوق کہتے ہیں کہ میں نے ان سے جو گفتگو کی اقوال معصومین کی روشنی میں انہیں بھی قائل کیا, انہیں بھی سمجھا دیا, لیکن خود میں بڑا پریشان ہو گیا. یہ غیبت ایمان کا مسئلہ ایسا مسئلہ بن گیا کہ اتنے بڑے بڑے علماء جب شک و شبہے کا شکار ہو رہے ہیں تو عام مومنوں کا تو کہنا کیا, ایسا نہ ہو کہ یہ سب گمراہ ہو جائیں, یہ سب بہک جائیں. میں ان کے اندر ٹھہرا ہوا تھا, اسی فکر و پریشانی میں تھا کہ کیسے اس انداز سے لوگوں کے شک و شبہات کو ختم کروں. نیشا پور والوں کی اطلاع مجھے مل گئی, بخارا کے یہ عالم مجھ سے مل گئے, لیکن پتہ نہیں ایسے کتنے ہی اور صاحبان ایمان ہوں, ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹ جائیں. شیخ کہتے ہیں کہ میں بڑا پریشان تھا. ایک رات کو اسی فکر کی حالت میں مجھے اپنے بیوی بچی اور وطن بھی یاد آ گیا اور میں سو گیا. خواب کی حالت میں میں نے دیکھا کہ میں مکے میں کھڑا ہوا ہوں اور حج کا زمانہ ہے. میں نے اپنے احرام کو دیکھا اور خانہ کعبہ کی جانب بڑھا, کعبے کا طواف شروع کر دیا, سات چکر لگائے. جب ساتواں چکر مکمل ہو گیا تو جیسا کہ طریقہ ہے میں آگے بڑھا, حج نے اسود کے ہاتھ رکھا اور وہ دعا پڑی جو ہر طواف کرنے والے کے لیے سنت ہے. تو اس میں حج اسود سے گفتگو کی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اے حج اسود میں نے اپنے عہد کو پورا کر دیا, وہ صحیح تو امانت ہوا اور جو تیری امانت تھی وہ میں نے تجھ تک پہنچا دی. وہ بڑی اہم اور بڑی ایمان پرور دعا ہے. حج اسود کے اوپر ہاتھ رکھ کر میں وہ دعا پڑھ رہا تھا کہ یگے تیری نگاہ پڑی اور میں نے دیکھا دیوار کعبہ کے سامنے کوئی ایسی ہستی کھڑی ہے کہ میں نے دل میں کہہ دیا ہو نہ ہو یہی ہمارے امام زمانہ صاحب الامر والاثر والزمان ہے. امام کو دیکھا, میں حجر اسود کو چھوڑ کر امام کے قریب پہنچا, امام کے قدموں میں گر پڑا. امام نے میرے چہرے سے, امام تو امام ہے دلوں کے پوشیدہ رازوں کو بھی جانتا ہے, امام نے میرے چہرے سے اندازہ کر لیا کہ میں کتنا پریشان ہوں اور میرے دل میں بھی دیکھ لیا کہ کیا میری پریشانی کا سبب ہے. ایک مرتبہ کہا شیخ صدوق سے کہ اے محمد ابن علی تمہیں اس پریشانی اس مسئلے میں کیوں ہے, تم کیوں اتنا پریشان ہو, دیکھو تم ہماری دعا سے پیدا ہوئے ہو, تم ہماری دعا سے پیدا ہوئے ہو, ہمارا ایک حق ہے تمہارے اوپر اس کو ادا کرو اور ہماری غیبت کے موضوع پر ایک کتاب لکھ ڈالو تاکہ بعد میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہ ہونے پائے. میں نے ایک مرتبہ کہا یا اللہ رسول اللہ, میں نے جتنی کتابیں لکھی ہیں, جتنی حدیثیں جمع کی ہیں, سب میں آپ کی غیبت کے بارے میں حدیثیں ہیں, پھر بھی لوگوں پہ کوئی اثر نہیں ہوتا, پھر بھی لوگ کہہ کے چلے جا رہے. امام زمانہ نے کہا کہ ایسی کتاب نہیں جیسی اس سے پہلے تم نے لکھی ہے. جیسے حدیث کی کتابیں ہیں, ہر موضوع پر حدیث ہے, ایک چیپٹر امام کے بارے میں بھی ہے, 10-12 حدیثیں جمع کر دی. امام نے کہا ایسی حدیث نہیں, کہا سے خلق سے کتاب لکھو جس میں اول تو جتنے انبیاء گزرے سب کی غیبت کے حوالے سے ہماری غیبت کو ثابت کرو, اور پھر دنیا میں جتنے ایسے لوگ گزرے ہیں جو مؤمرین میں شامل تھے, مؤمرین مانے ایسے آدمی جن کی عمر عادتاً عام عمر سے زیادہ ہو, 200 سال, 500 سال, 1000 سال, 10,000 سال. تو دنیا میں جتنے ایسے مؤمرین گزرے ہیں, زیادہ عمر کے لوگ گزرے ہیں, ان کی فہرست بھی اس کتاب میں دو, اور ہمارے غیبت پر ہونے والے اعتراضات اور شکوک کو دور کرو, اللہ تمہاری مدد کرے گا. شیخ کہتے ہیں فوراً میری آنکھ کھل گئی, میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, میں سر پکڑے بیٹھا تھا کہ آج کتنی بڑی سعادت مجھے حاصل ہو گئی ہے. صبح اٹھتے ہی میں نے پہلا کام یہ کیا کہ قلم اٹھا کر اس موضوع پر کتاب لکھنا شروع کی, اور اکمال الدین و اتمام النعمہ کے نام سے دین کا کامل ہونا, نعمت کا پورا ہونا, اس نام سے غیبت ایمان کے موضوع پر ایک عظیم الشان کتاب ہمارے ہاتھ میں آ گئی, تو شیخ صدوق نے لکھ ڈالی. تو شیخ صدوق کی جلالت کا اندازہ آپ کرتے جائیے ان باحیات سے کہ کتنا عظیم ہے ان کا رتبہ, کتنا بلند ہے ان کا مقام. اور جب امام زمانہ ہی کی بات چل رہی کہ ان کی دعا سے پیدا ہوئے, امام نے ان کے حق میں پیشین گوئی کی, امام نے انہیں کتاب لکھنے کا حکم دیا, تو ایک چھوٹی سی بات اور سن لیجیے, اس کی تفصیل کا موقع تو نہیں ہے, شاید آئندہ تقریروں میں تفصیل آ جائے, کیونکہ اس کے بعد کی جو دو مسلسل بلکہ 3 مسلسل تقریریں, 2 یا 3, ان کے اندر بھی اس روایت کے آنے کا امکان ہے. ضمنی بات, شاید آپ کو یاد ہو کہ ہمارے ذخیرہ احادیث میں ایک روایت جزیرہ خضرا کی ہے, وہ مخصوص جزیرہ کہ جہاں پر امام زمانہ کی حکومت قائم ہے, وہ مخصوص جزیرہ کہ جہاں پر حکومت امام زمانہ قائم ہے, وہ جزیرہ خضرا. تو اس جزیرہ خضرا کے بارے میں جہاں امام زمانہ کی حکومت ہے, جس کے بارے میں روایت ہے کہ بحر ابیض, ابیض یعنی سفید سمندر, چاروں طرف سے اس کو گھیرے میں لیے ہے, اس کے بیچ میں جزیرہ خضرا ہے یعنی ہرا جزیرہ, گرین لینڈ, اور جس کے بارے میں 3 روایتیں ہماری کتابوں میں ہیں, جو نعمت اللہ جزائری جیسے جلیل القدر محدث خبیر کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے. تو اس روایت میں جو بڑی تفصیلی روایت ہے کہ کس طرح کچھ لوگ جزیرہ خضرا میں پہنچے, ایک روایت تو ہے عیسائیوں کے پہنچنے کی اور ایک ہے مسلمانوں کے. وہاں پہنچے شافعی مذہب کے ماننے والے تھے, امام کی حکومت کو دیکھا, امام کے نائبوں کو دیکھا, امام کے نائبوں سے کچھ سوالات کیے, اور بہت ساری کیفیت ہے. تو اس روایت میں اگر کسی کو وہ روایت صحیح انداز میں یاد ہے, آپ کو یاد ہوگا کہ اس روایت میں راوی یہ کہتا ہے کہ پورے جزیرہ خضرا میں جہاں گیا 5 علماء کے نام مجھے ہر جگہ نظر آئے, جس جگہ میں گیا, جس مقام پر میں پہنچا, 5 علماء کے نام مجھے ہر جگہ نظر آئے. پہلا نام تھا محمد ابن یعقوب الکلینی کا, جنہوں نے کتاب اصول کافی لکھی. دوسرا نام تھا شیخ صدوق کا. تیسرا نام تھا شیخ مفید کا. تیسرا نام تھا شیخ مفید کا. چوتھا نام تھا سید مرتضیٰ کا. اور پانچواں نام تھا نجم الدین قاسم ابن مطہر علی صاحب شرائع اسلام, جن کی تفصیل بعد میں آئے گی. تو وہ راوی کہتا کہ یہ 5 نام اس جزیرہ خضرا میں میں جہاں گیا ہر مقام پر یہ 5 نام مجھے سننے کو ملے. کون سا جزیرہ خضرا؟ جو امام کی حکومت کے تحت ہے, امام کے فرزند وہاں پہ حکومت کر رہے ہیں, وہاں کا سارا نظام امام کے ہاتھ میں ہے, وہاں پہ 5 علماء کے نام کا ہر جگہ ہونا, وہاں پہ ایک شیخ صدوق کے نام کی شہرت ہونا, خود یہ بتا رہا ہے کہ شیخ کا نام کتنا جلیل القدر نام ہے, اور امام شیخ امام کے نزدیک شیخ کا اور شیخ کے ساتھیوں کا کتنا بڑا مقام ہے کہ حکومت امام میں ہر مقام پر انہی کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. ایک عجیب حیثیت ہے شیخ صدوق کی. ان کی ایک کتاب جس نے انہیں لا پانی شہرت دی ہے, من لا یحضر الفقی ہے. اس کے بعد شیخ کی زندگی کا ایک آخری حصہ بتا کر گفتگو کو ختم کروں. ان کی ایک کتاب ہے من لا یحضر الفقی. میں نے آج کی تقریر کی ابتدا میں عرض کیا تھا, اور گزشتہ منگل کی جو پوری میری گفتگو ہوئی تھی اس میں عرض کیا تھا کہ ہمارے مذہب کی 4 بنیادی کتابیں, جن میں سے ایک کتاب شیخ صدوق کی ہے. یہ عجیب بات بھی میں نے بتائی تھی. عجیب بات یہ ہے کہ تینوں کتابوں کے لکھنے والوں کا نام محمد ہے, تینوں ابو جعفر ہے. اور اس سے عجیب بات یہ کہ ایسی ہی تین کتابیں آخری زمانے میں لکھی گئی اور ان کے لکھنے والوں کا نام بھی محمد تھا. تو ان میں سے دوسری کتاب من لا یحضرہ الفقیہ شیخ صدوق کی ہے. اس کتاب میں ایک ضمنی بات میرا ذہن فیصلہ نہیں کر پا رہا کہ اسے بتاؤں یا نہ بتاؤں, مہاراج جب ذہن نے فیصلہ کر لیا تو میں اس بات کو بتا دوں گا. من لا یحضرہ الفقیہ, انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے احادیث کی, اور یہ کتاب اصول کافی کے بعد دوسرے نمبر کی کتاب ہے. اس میں 9044 حدیثیں. اس کتاب کی یہ خوبی ہے, اور وہ خوبی یہ ہے جس کے نام سے ظاہر ہے, اس کا نام ہے من لا یحضرہ الفقیہ. اس لمبے چوڑے نام کا مطلب یہ ہے اس آدمی کے لیے کتاب جس کے پاس کوئی فقیہ یا کوئی مشتہد موجود نہ ہو. تو یہ کتاب لکھی ہی اس انداز سے گئی کہ شیخ نے صرف وہی حدیثیں اس میں لی جو ان کے خیال میں بالکل صحیح تھی. اور جس طرح آپ مسائل کی کتاب پڑھتے ہیں, مثلا توضیح المسائل وغیرہ, اس میں مسائل ہوتے ہیں, شیخ نے انہی مسائل کو لکھا ہے مگر حدیث کے انداز میں. جیسے آپ توضیح میں پڑھتے ہیں کہ وضو میں 5 چیزیں واجب, شیخ نے اس کتاب کو مسائل کی کتاب کے طریقے پر لکھا مگر یہاں پر مسئلہ نہیں لکھا. امام کی حدیث لکھی کہ چھٹے امام نے کہا وضو میں 6 چیزیں کیا, 5 چیزیں واجب. تو پوری کتاب لکھی گئی ہے ایسے آدمی کے لیے جس کے پاس کوئی مستحق نہ ہو قریب میں جس سے مسئلہ پوچھے. تو شیخ نے یہ کتاب اس کو لکھ کر دے دی کہ تم اس میں پڑھ لو ساری حدیثیں, مگر ساری حدیثیں مسائل کے اوپر ہیں اور اس میں کوئی بھی دو حدیثیں ایسی نہیں جو ایک دوسرے سے ٹکراتی ہو. اس لیے کہ مسائل میں تو ایک ہی حدیث شیخ کو لکھنا تھا. چنانچہ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ شیخ صدوق کی اس کتاب کو ہم اصول کافی سے بھی پہلا مقام دیں گے, اس سے بھی پہلا, اس لیے کہ شیخ کا حافظہ بہرحال زیادہ طاقتور تھا اس خصوصیت کی بنا پر جو دعا ایمان کے نتیجے میں انہیں حاصل تھی. اور شیخ راضیوں کے حالات کو زیادہ بہتر جانتے تھے. محمد ابن یعقوب کلینی نے حدیثیں جمع کی, لیکن شیخ کی خوبی یہ تھی کہ یہ حدیث کے راویوں کے حالات سے بھی واقف تھے. چنانچہ صرف وہی حدیثیں لی ہیں جو ان کے نزدیک بالکل صحیح ہے اور شک و شبہ کی گنجائش نہیں. مگر ساتھ ساتھ وہ اصول پھر ہمارے سامنے آ گیا کہ معصوم کوئی نہیں ہوتا, معصوم کوئی نہیں ہوتا. کتنا ہی بڑا شخص کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مستحق کیوں نہ ہو, کتنا ہی بڑا مرجی کیوں نہ ہو, جس کو امام دعا بھی دے, جس کے لیے امام دعا بھی کرے, مگر پھر بھی وہ معصوم نہیں ہوتا ہے. چنانچہ شیخ کی اتنی جلالت کے باوجود علماء نے شیخ کے کچھ مسائل پر اعتراض بھی کیا اور ان کی کچھ غلطیاں بھی نکالی کہ غلط حدیثوں کو صحیح کہہ کر اس کتاب میں جمع کر دیا. وہ 3-4-5 شیخ کے بڑے عجیب عجیب مسئلے ہیں. مثلا شیخ کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ قنوت کو ہر نماز میں واجب سمجھا کرتے تھے, قنوت کو ہر نماز میں واجب سمجھتے تھے. ایک اور شیخ کا عجیب مسئلہ یہ کہ شیخ صدوق مغرب کا وقت سورج ڈوبتے ہی سمجھ لیا کرتے تھے. وہ 10 منٹ کا انتظار نہیں, ادھر سورج ڈوبا ادھر ان کے نزدیک مغرب کا وقت آ گیا. اور ایک اہم ترین اور عجیب ترین مسئلہ وہ ہے کہ شیخ صدوق کے نزدیک تشہد میں درود بھیجنا واجب نہیں تھا. 3-4 بڑے اہم مسئلے ہیں جس میں شیخ نے کچھ ایسی غلطیاں کی ہیں جن سے یہ بات اور واضح ہو گئی کہ کیوں ہم صرف معصوم ہی کی ہدایت پر مصر ہیں اور کیوں ہم یہ کہتے ہیں کہ معصوم کے علاوہ کوئی حادی نہیں بن سکتا, ہاں اس کا مقام کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو. اب شیخ کی زندگی کا ایک اور اہم ترین حصہ اور آج کی گفتگو ختم. یہ جو آخری بات آ رہی ہے یہ تفصیل کے ساتھ شیخ مفید کی تقریر میں آئے گی. شیخ صدوق اتنے بڑے مستحق تھے, مرجع تھے, فقیہ تھے, محدث تھے, لیکن ان کا ایک اور اہم ترین کارنامہ یہ ہے کہ وہ علم کلام کے ماہر تھے. اور انہوں نے علم کلام کا مقصد ہے مذہب شیعہ پر ہونے والے اعتراض کا جواب دینا, چاہے وہ اعتراض توحید کے بارے میں ہو, رسالت کے بارے میں ہو, امامت کے بارے میں ہو. چنانچہ شیخ بہت سارے مناظرے بھی کیے اپنی زندگی میں, اتنا بڑا مستحق اور فقیہ, لیکن جب کبھی یہ پتا چلتا تھا کہ آل محمد کے دین پر کوئی بات آ گئی ہے, شیخ خود جاتے تھے اور مناظرہ کیا کرتے تھے. چنانچہ بے شمار ایسے کہ جو شیخ کی وجہ سے دین آل محمد میں شامل ہوئے اور دین آل محمد میں داخل ہوئے. شیخ کا بہت مشہور ترین مناظرہ ہے رکن الدولہ کے دربار میں. رکن الدولہ اس زمانے کا بادشاہ تھا عراق کے علاقے میں, دیلم کے علاقے میں, وہاں کا بادشاہ تھا رکن الدولہ. اس نے شیخ صدوق کی بہت تعریف سنی, چنانچہ اس نے شیخ کو خط لے کر دعوت دی کہ آپ آئیے, ہم آپ سے استفادہ کرنا چاہتے ہیں. شیخ اس کے دربار میں پہنچے, اس نے بڑے عزت و احترام کے ساتھ شیخ کو بٹھایا اور بہت سارے مسائل پر شیخ سے گفتگو کی. میری بدقسمت تھی کہ ابتدائی تقریر کے لمبا ہو جانے کی وجہ سے تفصیل میں جانے کا موقع نہیں, لیکن شیخ کے وہ مناظرات جس کے اندر بہرحال وہ چٹپٹی باتیں تو نہیں ہے کہ جو آج آپ سننے کے عادی ہو گئے, کیونکہ اس زمانے میں مقابل کے لوگ بھی صاحب علم ہوا کرتے تھے, علمی بات کہی جائے فوراً مان لیتے تھے, آج کی طرح کی جہالت کی بحث نہیں ہوا کرتی تھی. چنانچہ شیخ صدوق جب دربار میں پہنچے اور شیخ صدوق نے جب دربار میں رکن الدولہ سے مناظرہ کیا, خود بادشاہ سے مناظرہ کیا, بادشاہ اتنا قائل ہوا کہ اس نے کہا کہ اگر کہیں حق ہے تو صرف اس دین میں حق ہے, اس کے علاوہ کہیں پہ حق نہیں ہے. مثلا جیسے ہی شیخ پہنچے میں ضمنی طور پر ایک دو باتیں بتا کر گفتگو ختم کروں, جیسے ہی شیخ صدوق پہنچے اور ان کو بٹھایا تو بادشاہ نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ لوگ یعنی شیعہ جو ہیں وہ کچھ لوگوں کو برا بھلا کہا کرتے ہیں اور ان پر تان و تشنی کیا کرتے ہیں, جبکہ عام مسلمانوں کا یہ خیال ہے کہ اس طرح کسی کے اوپر تان کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس طرح کسی پر اعتراض کرنے کی ضرورت نہیں, تو آخر آپ لوگ کی اعتراض کیوں کرتے ہیں؟ شیخ صدوق نے وہی جواب دیا جو آج کل ہمارے ذاتین دہرایا کرتے ہیں, لیکن یہ شیخ صدوق کی زبان سے پہلی مرتبہ نکلا تھا. کہا رحم الدولہ تجھے خدا کا طریقہ اور خدا کی سنت معلوم, کہ خدا اس وقت تک کسی چیز کو قبول نہیں کرتا جب تک کہ اس کی ضد کی نفی نہ کی جائے, جب تک کہ تو تمام جھوٹے خدا کو بڑا بھلا نہ کہے اس وقت تک اگر تو سچے خدا کو مانے گی تو خدا اس دعوے کو قبول نہیں کرتا, پہلے لا الہ کہنا پڑتا ہے تمام جھوٹے خدا کو. اسی طرح اگر کوئی رسول کی رسالت کو مان لے تو وہ کبھی بھی رسول کی رسالت کا قائل نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ سارے جھوٹے نبیوں کا انکار نہ کرے, جیسے سجا ہے, مسلمہ کذاب ہے, عیسیٰ اسود ہے, جب تک کہ سارے جھوٹے نبیوں کو انکار نہ کرے اس وقت تک کبھی بھی رسول کی رسالت کو مان لینے سے وہ مسلمان نہیں بنے گا. اسی طریقے سے اگر کوئی امام کو مانے تو اس وقت تک کوئی امام کو مان نہیں سکتا جب تک کہ ان سارے لوگوں کا انکار نہ کرے جو امام کی جگہ آ کر بیٹھ گئے اور جنہوں نے امام کے حق کو مسخ کیا. رکن الدولہ نے فوراً اعتراض کر دیا کہ آپ کے خیال میں جو لوگ امام کی جگہ آ کر بیٹھے ان کے بارے میں آپ کا کیا نظریہ ہے, ان کے بارے میں آپ کا کیا اصول ہے؟ شیخ صدوق نے اس کا جواب دیا سورہ براءت کے لے جانے سے اور کہا کہ وہ واقعہ یاد کرو کہ جب پیغمبر نے ایک آدمی کو سورہ توبہ دے کر بھیجا کہ جا کر مکے والوں کے سامنے تبلیغ کرو, ادھر وہ چلا اور ادھر جبرائیل آئے اور آ کر ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے کہا کہ اللہ نے یہ حکم سنایا ہے کہ اس سورہ کو نہیں پہنچا سکتا الا انت, یا آپ پہنچائے اور رجل من کا, یا وہ پہنچائے کہ جو آپ میں سے ہو. تو شیخ نے کہا کہ خدا جب کسی کے بارے میں اتنا اطمینان نہ رکھے کہ ایک سورہ کی تبلیغ کے لیے خدا اسے بھیجے تو پورے دین اور پورے قرآن کی تبلیغ کے لیے کیسے اسے مقرر کر سکتا ہے؟ رکن الدولہ کی سمجھ کے بات آ گئی, کہا کہ ہاں یہ تو تو نے بالکل صحیح کہا. رکن الدولہ کا ایک درباری کھڑا ہو گیا, بہت تفصیل ہے اس مناظرے کی, میں نے تو بہت مختصر کر کے بیان کیا ہے اس لیے کہ میں اس وقت ماحول کو مناسب نہیں سمجھتا, وقت بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں, ماحول کو مناسب نہیں سمجھتا کہ اس مسئلے کو میں اس مناظرے کو تفصیل سے بیان کروں. بس اتنی سی بات کہ آخر میں ایک مرتبہ رکن الدولہ کا ایک درباری کھڑا ہو گیا, جب رکن الدولہ نے پوری بات مان لی اور کہا کہ اگر حق ہے تو تیرا دین, ایک مرتبہ ایک درباری کھڑا ہو گیا اور کھڑا ہونے کے بعد کہا کہ اے شیخ اتنا اور بتا دیجئے کہ رسول کی روایت ہے لا تجمعوا امتی علی خطائیں, میری امت کبھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی ہے, تو اس کا مقصد یہ کہ امت اگر کسی آدمی پر جمع ہو گئی تو وہ آدمی بالکل صحیح ہوگا. شیخ نے ایک مرتبہ اس اعتراض کا بھی جواب دیا اور کہا کہ پیغمبر نے یہ نہیں کہا کہ میری پوری امت, بلکہ کہا کہ میری امت غلطی پر جمع نہیں ہو سکتی, اور امت وہ لفظ ہے جو صرف تین آدمیوں پر بھی بولا جا سکتا ہے, بلکہ قرآن نے تو اتنا کہا کانا ابراہیم و امت, ابراہیم ایک امت تھی, تو قرآن کی نگاہ میں تو ایک آدمی بھی امت ہے. تو اب شیخ کہتے ہیں کہ اگر یہ حدیث صحیح بھی ہو, اول تو یہی نہیں مانتے, اگر صحیح بھی ہو تب بھی تین آدمی یا کسی ایک آدمی کے بارے میں پیغمبر کہہ رہے کہ وہ کبھی غلطی پر جمع نہیں ہو سکتا, اور یقیناً یہ آل محمد اور ان کے پیروکاروں کا تذکرہ ہے. اور پھر شیخ نے رکن الدولہ کو دیکھا اور کہا کہ بس ایک بات آپ بتا دیجئے, آپ کے خیال میں اگر ہمارے سامنے دو راستے ہوں, یا رسول کو ہم غلط مانیں یا امت کو ہم غلط مانیں, تو آپ کسے اختیار کریں گے؟ رسول کو غلط سمجھیں گے یا امت کو غلط سمجھیں گے؟ رکن الدولہ نے کہا کہ یقیناً ہم امت کو غلط سمجھیں گے, رسول کو تو غلط مان ہی نہیں سکتے. تو شیخ پر اتنی سی بات کہتے ہیں کہ اتنا بتا دیجئے کہ اگر جیسا کہ لوگ کہا کرتے ہیں کہ رسول نے اپنے بعد کسی کو جانشین نہیں بنایا, اگر یہ بات صحیح ہو, یعنی ہم تو نہیں مانتے, ہم تو کہتے ہیں بنایا, لیکن لوگ کہتے ہیں کہ رسول نے کسی کو نہیں بنایا اور امت نے مل کر کسی کو بنا لیا. اب اگر جانشین بنانا ضروری تھا, اگر جانشین بنانا ضروری تھا اور رسول نے نہیں بنایا تو یہ رسول نے غلطی کی, اور اگر جانشین بنانا ضروری نہیں تھا اور امت نے بنایا تو امت نے غلطی کی ہے. تو یا تو یہ مانے کہ رسول غلطی پر تھے کہ ان کو بنانا تھا انہوں نے نہیں بنایا, یا اسے مانے کہ نہیں امت غلطی پر تھی کہ کسی جانشین کی ضرورت نہیں تھی لیکن امت نے بنا ڈالا. رکن الدولہ نے کہا کہ رسول کی غلطی تو ممکن نہیں, یقینا امت غلطی پر تھی. شیخ نے کہا کہ بس یہی چیز ہے جو ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ امت غلطی پر تھی. تم کہہ رہے تھے کہ دیکھو امت خطا پر جمع نہیں ہو سکتی, اگر امت سے مراد پوری امت ہو تو خود رکن الدولہ نے اقرار کر لیا کہ امت غلطی پر تھی. تو غرض یہ کہ شیخ کے اس مناظرے کے بعد سے حالات بدلے اور آل محمد کے ماننے والوں کے لیے حالات بہت سازگار ہو گئے. رکن الدولہ کے دل میں مذہب حقا کی محبت پیدا ہو گئی. تو شیخ کا یہ بھی ایک عظیم کارنامہ ہے جو افسوس وقت کی کمی کی وجہ سے ادھورا رہا جا رہا ہے. انشاءاللہ پھر موقع ملا اور حالات یہ نہ ہوئے جو اس وقت ہیں تو تفصیل سے یہ مناظرہ بیان کروں گا, لیکن تھوڑی سی باتوں سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس انداز میں شیخ نے مذہب حقا کی تبلیغ کی اور کس انداز میں شیخ نے ثابت کیا کہ ایک مشتہد صرف فقہی مسائل ہی نہیں جانتا بلکہ مذہب کی تبلیغ کے لیے اس سے بہتر کوئی شخص ہو نہیں سکتا ہے, اور اپنی پوری زندگی آل محمد کے مذہب کی خدمت کر کے سن 381 ہجری میں شیخ صدوق کا انتقال ہو گیا اور انہیں امام زادہ شاہ عبد العظیم کے روضے کے قریب دفن کیا گیا, اسی رے میں جہاں آج تک ان کی قبر موجود ہے. ان کی قبر پر فتح علی قاچار نے ایک بڑا روضہ بنایا اور گنبد تعمیر کرایا. یہ واقعہ بھی صرف 225 سال پرانا ہے کہ سن 1238 ہجری میں ایک مرتبہ اس علاقے میں جہاں شیخ کی قبر ہے بارش ہوئی, اور اتنی زبردست بارش ہوئی کہ قبریں ٹوٹ ٹوٹ گئیں, قبریں اندر سے ظاہر ہو گئی. شیخ کی قبر ایک تہہ خانے کے اندر تھی, جب بارش کا پانی زیادہ برسا تو شیخ کی قبر بھی کھل گئی. صاحب روضات الجنات خود آقائے ابراہیم نواسانی کے حوالے سے نقل کرتے ہیں, یہ زیادہ پرانا واقعہ نہیں, صرف 225 سال پرانا واقعہ, کہ جب یہ پانی پہنچا اور قبر کھل گئی تو آقائے ابراہیم نواسانی اس قبرستان میں آئے اور شیخ کی قبر میں اترے تاکہ اس کو بند کیا جائے اور مرمت کی جائے. جب تہخانے میں اترے تو دیکھا کہ قبر کھل چکی ہے اور شیخ صدوق قبر کے اندر اطمینان سے لیٹے ہوئے ہیں. ہزاروں سال کا زمانہ گزر گیا مگر اتنے آرام کے ساتھ لیٹے ہوئے ہیں کہ شیخ صدوق کے ناخنوں پر موجود خضاب کے آثار بھی ہیں, داڑھی اب تک خضاب سے رنگین ہے. اور پھر یہ دیکھا, یہ شیخ صدوق کا اعجاز دیکھا کہ شیخ صدوق کا کفن جو ہے وہ قبر کے اندر خراب ہو گیا ہے لیکن شیخ کا جسم نمایاں نہیں, کیونکہ ایک مکڑی نے شیخ کے جسم پر اس طرح سے جالا بن دیا تھا کہ شیخ کا جسم اس کے پیچھے پوشیدہ تھا, جسم کا وہ حصہ جسے چھپانا ضروری ہے. جب آقائے ابراہیم نواسانی نے یہ دیکھا فوراً باہر نکل کے آئے, یہ خبر پھیلی, شدہ یہ خبر فتح علی شاہ قاچار کی کانوں تک پہنچی, وہ خود بھی یہاں پہ آیا اور قبر میں تو نہ اترا لیکن اس نے کئی آدمیوں کو بھیجا, اتنے سارے آدمیوں کو کہ یقین ہو گیا سب کو یہ موجودہ آنکھوں سے دیکھنے کے بعد کہ شیخ کا مقام اور مرتبہ بارگاہ الہی میں بہت بلند ہے. چنانچہ بڑے احترام کے ساتھ شیخ کو نیا کفن پہنایا گیا, اس قبر کی تعمیر کی گئی, تہخانے کو بند کیا گیا مضبوط بنیادوں کے ساتھ, اور ان کی قبر کے اوپر ایک گنبد جو ہے وہ فتح علی شاہ قاچار نے تعمیر کرایا, اور یہ قبر آج تک اسی مقام پر شاہ عبدالعظیم کے قریب مرجائے فلائق اور مرجائے ناس ہے. تو خود یہ واقعہ ہمیں بتا رہا ہے کہ شیخ کا کتنا بڑا مقام کہ ولادت سے پہلے دعائیں امام اور وفات کے بعد شیخ کے جسم کی ایسی حفاظت کہ اگر کفن خراب ہو گیا تو وہ معجزہ جو رسول کے لیے غار ثور میں پیش آیا تھا مکڑی کا جالا بھولنا, وہ معجزہ شیخ کے لیے ان کی قبر کے اندر پیش آیا. اور وقت کی کمی کو دیکھتے ہوئے اسی مقام پر میں گفتگو کے اختتام تک پہنچاتا ہوں. مسائل کے آغاز سے قبر درود کے اجتماع سے آپ حضرات سے شیخ صدوق کے بعد انشاءاللہ شیخ مفید کے حالات آئیں گے, اور شیخ مفید کے حالات بہت دلچسپ ہیں. اگرچہ شیخ صدوق کے حالات بھی کافی تفصیلی تھے اور واقعاتی تھے، مگر شیخ مفید کے زمانے سے کیونکہ تاریخ لکھی جانے لگی اس لیے ان کے کافی حالات تحریر شدہ ہم کو مل گئے. تو تفصیل انشاءاللہ آئندہ منگل کو ہوگی. اور جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا مسئلہ ہے، لیکن کم از کم ایک تقریر اور آپ ڈیڑھ گھنٹے کی برداشت کریں، کیونکہ شیخ مفید کے حالات واقعان بہت زیادہ تفصیلی حالات ہیں. مسائل فقہ میں نے گزشتہ تقریر میں ایک مسئلہ بتایا تھا، بینک کا مسئلہ، کہ بینک میں پیسہ رکھنے کا مسئلہ. اور میں نے عرض کیا تھا کہ بینک کے مسئلے کے تین حصے ہیں، ایک ہے پیسہ رکھنے کا مسئلہ، کچھ لوگوں کو یہ مسئلہ پیش آتا ہے، ایک ہے بینک سے قرضہ لینے کا مسئلہ کاروبار کے لیے، مکان کے لیے، کسی اور کام کے لیے، اور ایک ہے بینک میں ملازمت کا مسئلہ. اور یہ تینوں مسئلے بالکل الگ الگ ہیں، انہیں آپس میں ملانے کی کوشش نہ کریں. یعنی فرض کیجیے اگر ایک چیز حلال ہو گئی تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ باقی دو چیزیں بھی حلال ہیں، ان کا مسئلہ الگ ہے. یا ایک حرام ہو گئی کوئی چیز تو اس کا مقصد یہ نہیں کہ باقی سب کی چیزیں حرام ہیں، سب کا الگ الگ حکم ہے. اور ان میں سے پہلی چیز کا حکم میں نے بیان کیا تھا کہ بینک میں پیسہ رکھنے کا کیا حکم ہے، کیونکہ مسائل کا وقت آج گھٹ کر 13 منٹ رہ گیا ہے، اس لیے اتنا ہی وقت لیا جائے گا. وقت کے اندر کوئی زیادتی نہیں ہوگی، انشاءاللہ 1 گھنٹے اور 30 منٹ میں یہ گفتگو اختتام کو پہنچ جائے گی. تو بینک میں پیسہ رکھنے کا حکم میں نے بتا دیا، اور اس کی معذرت کر لی کہ بینک کی ملازمت کا حکم میں نہیں بتاؤں گا، بہت تفصیلی حکم ہے، اور بہتر یہ ہے کہ مستحق کے وکیل سے آمنے سامنے میز کر بیٹھ کر بات چیت کر لی جائے، کیونکہ کچھ شعبوں میں جائز ہے، کچھ میں حرام ہے، اس کی تفصیل بیان کرنا بات کو بہت الجھا دیتا ہے. اب بچی تیسری چیز بینک سے قرضہ لینے کا مسئلہ. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ بینک کے قرضے کے مسئلے میں ضمنی طور پر حکومت سے قرضہ لینے کا مسئلہ بھی آ جائے گا، جیسے ہاؤس بلڈنگ کا قرضہ ہے، اور حکومت کی مختلف اسکیموں میں پیسہ انویسٹ کرنے کا مسئلہ بھی آ جائے گا، یہ ڈیفنس سیونگ سرٹیفکیٹ ہیں یا این آئی ٹی کے یونٹس ہیں یا دوسری چیزیں. لیکن اس مسئلے پر گفتگو کے قبل ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ جو میں آج بیان کرنا چاہتا ہوں، اور چونکہ آج سے وہ تقریر ہے کہ جب لوگوں کا مجمع کم ہونا شروع ہوگا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ مسئلہ آج ہی آ جائے. وہ مسئلہ یہ ہے کہ گزشتہ تقریر میں ایک بات گزری کہ مجہول المالک، مجہول معنی ان نون، مالک معنی مالک، ہر وہ چیز جس کا مالک پتہ نہ ہو، مجہول، مجہول جس کا مالک پتہ نہ ہو، ہر ایسا پیسہ، ہر ایسی جائیداد، ہر ایسی زمین، ہر ایسی چیز جس کا مالک پتا نہ ہو، اس کا مالک ہوتا ہے امام، اور امام کی غیبت میں نائب امام. اور نائب امام کا ایک لقب اسی لیے ہے ولی فقیہ، فقیہ معنی مجتہد، ولی معنی سرپرست، جو پوری امت کا سرپرست ہے. امت کے اندر جس جتنے قسم کے مسائل پیدا ہوتے ہیں جس میں اختلاف کی گنجائش ہے، تھوڑا سا اختلاف ہو سکتا ہے، ایک پیسے کا مالک نہیں پتا، ایک آدمی کہے گا میرا ہے، دوسرا کہے گا میرا ہے، زمین کا مالک نہیں پتا، ہر آدمی قبضہ کرنا چاہے گا، ایک آدمی مر گیا اس کی جائیداد کو چھوڑ کر گیا ہے، اس کا کوئی وارث زندہ نہیں، ہر آدمی قبضہ کرنا چاہے گا. تو ہر ایسی چیز جس کے اندر لوگوں میں اختلاف پیدا ہونے کی گنجائش ہے، اس کا اختیار مستحق کے ہاتھ میں ہے. اس لیے مستحق کا ایک لقب ولی بھی ہے، ولی فقیہ. حقیقی ولی تو امام ہے، لیکن مستحق ان کی غیر موجودگی میں ولی کہلاتا ہے، ولی فقیہ. چنانچہ اتنی اختیارات میں سے ایک اختیار یہ بھی ہے کہ بعض حالتوں میں عورت کو طلاق دے دیتا ہے مستحق جبکہ شوہر راضی نہیں ہوتا ہے. طلاق کا حق صرف مرد کو حاصل، مرد چاہے تو عورت کو طلاق دے، عورت جو ہے وہ طلاق نہیں لے سکتی ہے اپنی مرضی. لیکن اگر کبھی ایسے حالات ہوں کہ ہنگامے اور اختلاف کی بنیاد ہے، مرد مثلا مادہ پیستا ہے عورت کو جو فعل حرام ہے، کھانے پینے میں تنگی کرتا ہے جو فعل حرام ہے، تو ان تمام معاملات میں مستحق بحیثیت سرپرست خود سے کہتا ہے کہ میں طلاق کا صیغہ جاری کرتا ہوں، اور وہ طلاق بالکل واقع ہو جاتی ہے. تو عرض یہ کہ اختلافی مسائل میں ہر چیز کا اختیار مستحق کے ہاتھ میں ہے، وہ کہلاتا ہے ولی. اور مستحق کے انہی اختیارات کا نام ہے ولایت فقیہ. مستحق کی ولایت، مستحق کے اختیارات، مستحق کی حکومت، مستحق کی سربرندی. چنانچہ اگر کبھی کسی مستحق کو اس کا موقع مل جائے کہ اس کے ہاتھ میں کسی مملکت کا نظام آ رہا ہو، تو اس کے لیے واجب ہے کہ وہ اس مملکت کو اپنے ہاتھ میں لے کر نظام اسلام کو یا آل محمد کے فقہ کو وہاں نافذ کرے. یہ اس پر واجب ہے، یہ اس کا فریضہ. جیسے آج کل ایران میں ہمارے سامنے مشاہدات ہیں، کہ عراق کی حکومت کے اندر یہ دیکھا گیا یہ تحریک اور انقلاب کے بعد دیکھا گیا کہ عام طور پر لوگوں کو بالکل کوئی آئیڈیا ہی نہیں ہے کہ ایران کی حکومت کے اور باقی دنیا کی حکومتوں میں کیا فرق ہے فقہ کے اعتبار سے. باقی تو سارے معجزے اپنے مقام پر آپ سنتے رہتے ہیں, فقہی اعتبار سے بھی فرق ہو گیا. یعنی باقی دنیا میں آپ کس طرح رہیں گے آپ اس طرح ایران میں نہیں رہ سکتے, کیونکہ ایران میں حکومت آ گئی ہے مشتہد کے ہاتھ میں اور وہاں پہ مشتہد اپنے اختیارات کو استعمال کر رہا ہے. ان اختیارات کے مجموعے کا نام ہے ولایت فقیہ. اور ولایت فقیہ کا ایک بنیادی مسئلہ یہ کہ مشتہد جو بھی حکم دے دے اب اس حکم کا ماننا واجب ہو جاتا ہے, پہلی چیز. دوسری چیز, ہر ایسا کام کرنا حرام ہو جاتا ہے جو اسلامی حکومت کو نقصان پہنچائے. اسلامی حکومت سے ہماری مراد صرف وہ حکومت ہے جسے مشتہد چلا رہا ہو, بس اس کے علاوہ کوئی حکومت اسلامی نہیں ہے. تو اب دو چیزیں, پہلی چیز مشتہد کے ہر حکم کو ماننا واجب ہے, یعنی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کیسے واجب ہو گیا نہ خدا نے کہا نہ رسول نے کہا. مشتہد مملکت کا نظام چلانے کے نظام مملکت کو جو حکم دے اس کا ماننا واجب ہے. جیسا کہ ابھی حال ہی میں آیت اللہ خمینی کی تقریر ہوئی تھی کہ اب ایران میں کیونکہ اسلامی حکومت آئے اس لیے ایران میں ٹریفک سگنل کو توڑنا بھی حرام ہے. صرف قانون شکنی نہیں ہے, حرام بھی ہے جس طرح نماز کا چھوڑنا یا روزے کا چھوڑنا, جس طرح یہ حرام ہے یا جھوٹ بولنا حرام ہے, اسی طریقے سے ٹریفک کے سگنل کو توڑنا بھی حرام ہے. تو صرف وقتی میں آپ نکل گئے کیونکہ اسلامی حکومت کے آنے کے بعد ان قوانین کو مستحد نے نافذ کیا, اور چاہے آدھی رات کا وقت ہو کوئی دیکھنے والا نہ ہو کسی کو نقصان نہ پہنچے. یہاں تو چل جاتا ہے کہ اگر کسی کو نقصان نہ پہنچے تو آپ جا سکتے ہیں, لیکن وہاں پہ یہ حرام رہے گا. تو مستحد جو بھی حکم دے چاہے قرآن اور حدیث میں آپ کو نظر نہ آئے, لیکن مملکت کا نظام چلانے کے لیے اس حکم کا ماننا واجب ہے. اور ہر ایسا کام کرنا حرام ہے کہ جس سے اسلامی حکومت کو نقصان پہنچے, ولی فقیہ اور مستحد کی حکومت کو نقصان پہنچے. یہ بات میں ذرا تفصیل میں اس لیے گیا کہ مستحد کے کچھ اختیارات واضح ہوں, اور اب میں اپنے مسئلے پر آ جاؤں. آج کل یہ بڑا رواج ہے کہ جس زیارت کو جا رہے ہیں, اور ایران کی زیارت تو اتنا معمولی کام بن کے رہ گیا ہے لوگوں کے لیے, تو جسے دیکھیں وہ بس بوریا بستر باندھے چلنے کے لیے تیار بیٹھا ہے. اب اس کے اندر اتنا زیادہ لوگوں میں جوش ایمانی یقین کیسے پیدا ہوا, تو اس کی ایک بنیادی وجہ یہ کہ ایران کے سکے کی قیمت جو گری ہوئی ہے بلیک مارکیٹ میں اور بہت سستے تومان مل جایا کرتے ہیں, اس لیے لوگوں کو زیارت بہت سستی پڑتی ہے. یہاں سے لاہور اگر جائیں تو زیادہ خرچہ ہوگا, یہاں سے ایران جائیں اور 15 دن زیارت کر کے آئیں تو 1200 میں 1500 میں اطمینان سے وہ زیارت کر لیتے ہیں. لیکن کس طریقے سے کہ وہ ایران کا سکہ جو ہے وہ غیر قانونی طور پر خریدتے ہیں اور اس کے بعد اس سے زیارت پہ جاتے ہیں. تو مثلاً اگر مثال مجھے صحیح تو قیمت نہیں پتا, کہ جیسے فرض کیجیے 100 پاکستانی روپے اسے بینک سے آپ لیتے ہیں تو 70 تومان ملتے ہیں, لیکن اگر آپ بلیک مارکیٹ میں جا کر خریدتے ہیں اور 100 روپے کے 250 تومان آپ کو ملے, تو یہ اس میں بہت اطمینان کے ساتھ 1000 روپے میں 2500 تومان کو خرید کر زیارت پر چلے جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم زیارت کر کے آ رہے ہیں, لوگ ہمیں ظاہر سمجھیں, ظاہر کی حیثیت سے عزت دی جائے اور عزت ملے. جبکہ آیت اللہ خمینی کی حکومت نے صرافی کو حرام قرار دے دیا, یعنی بینک کے علاوہ عام آدمیوں سے تومان کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. وہ ہر وہ آدمی جو ایکسچینج ریٹ کے علاوہ غیر قانونی طور پر کم قیمت کے اوپر تومان خرید کر لے جا رہا ہے, وہ نہ صرف یہ کہ مستحد کے حکم کے خلاف ورزی کر رہا ہے اس لیے بھی گناہگار ہے, بلکہ ساتھ ساتھ اسلامی حکومت کو نقصان پہنچا رہا ہے اس لیے بھی گناہگار ہے. ایسے لوگ, کیونکہ بہرحال کچھ ایسے بھی ہیں جو باقاعدہ صحیح طریقے سے زیارت کر رہے ہیں, ان کے لیے تو وہ تمام اجر و ثواب ہے جو زائرین کے لیے ہے, لیکن ایسے لوگ جو اس طرح غیر قانونی طور پر ایران کا سکہ خرید کر حکومت ایران کو نقصان پہنچا رہے ہیں, مستحد کی حکومت کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اور اس دشمنان اسلام کی صفوں میں شانہ بشانہ کھڑے جن کا ایک ہی مقصد ہے کسی طرح اس حکومت کو ناکام بنایا جائے, یہ لوگ اگر زیارت پر جاتے ہیں تو یہ زیارت ان کے لیے فعل حرام اور باعث برا. میں یہ بھی بیان کر دوں کہ 2000 تومان کے بارے میں ایک لوگوں کے ذہن میں خیال ہے کہ 2000 تومان لے جانے کی اجازت دی, یقیناً 2000 تومان لے جانے کی اجازت دی, مگر شرط یہ ہے کہ وہ تومان جو ہے وہ غیر قانونی طور پر خریدا ہوا نہ ہو. اس نے یہ شرط ہے 2000 تومان کی, کہ اگر آپ 2000 تومان جو ایکسچینج آپ کو ملے ملا. اس کے علاوہ تو اگر سامان لے جانا چاہے تو لے جا سکتے ہیں, مگر شرط اس کی رہی کہ کسی سراف سے, کسی ایسے آدمی سے جسے حکومت ایران نے سکے کی خرید و فروخت کا حق نہیں دیا, اس سے اگر خرید کر لے جائیں تو یہ لے جانا بھی حرام. صرف وہ 2000 سامان لے جا سکتے ہیں جو جائز اور صحیح طریقے سے آپ کے پاس پہنچے. غیر قانونی طور پر اس طرح بلیک مارکیٹ سے خرید کر لے جانا حرام ہے. اور یہ زیارت جو ہے نہ صرف یہ قبول نہیں ہے بلکہ الٹا انسان کے لیے باعث گناہ بن سکتی ہے. تو ولی یا فقیہ یا مشتہد کے اختیارات کو ذہن میں رکھیے اور کوئی ایسا قدم نہ اٹھائیے, کوئی ایسا کام نہ کریں کہ وہ حکومت اسلامی ذرا سا بھی نقصان برداشت کرے کہ جس کے قیام میں آیت اللہ خمینی نہیں بلکہ محمد ابن یعقوب خمینی اور شیخ صدوق اور وہاں سے لے کر آج تک کے تمام علماء کرام نے جد و جہد کی, سب نے کوشش کی. یہ جو حکومت ایران میں قائم ہوئی ہے یہ فرد واحد سے نہیں, 1400 سال کی ہماری تاریخ کے جتنے مشتہدین ہیں ان کی کوششوں کا مشترکہ نتیجہ ہے آپ کے سامنے. اور جس نے اسے نقصان پہنچایا اس نے تمام مشتہدین کی ان کوششوں کو بلکہ معصوم ایمان کے مقصد کو ختم کرنا چاہا. تو ایسا نہ ہو کہ نادانستگی میں یا دنیا کے لالچ میں جلدی جلدی میں ہم سے کوئی ایسی غلطی ہو جائے کہ بعد میں اس کے اظہار کرنے کا وقت بھی ہمارے پاس نہ رہے. اب یہ مسئلہ ہو گیا, پورا ہو گیا, اگر کہ 30 منٹ ہے لیکن اتنا کافی ہے. انشاءاللہ آئندہ بینک سے قرضے کا مسئلہ میں لے کر اس مسئلے کو مکمل کر دوں گا. خداوندہ ہمیں محمد والے محمد کی طرح زندگی گزارنے کا موقع عطا فرما اور محمد والے محمد کی طرح ہمیں موت دے, اور خداوندہ امام زمانہ کے ظہور میں تعظیم فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.